خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
اعمال والا جو رسالہ ہے اس میں ایک نیک عمل کے طور پر ٹریفک کے قانون کو بیان کیا. اب میں اس معاملے میں امیل سنت سے رہنمائی چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد کو شاید ہو گیا یہ ٹریفک کا قانون یا ٹریفک کے رول یہ سیٹ بیلٹ باندھنا یہ سگنل پر کرنا یہ ون وے کا خیال رکھنا ہیلمٹ پہننا یہ ساری چیزیں جو انہوں نے لی اس کو نیک اعمال بھائی نماز کی بات کرتے یا زکوٰۃ کی بات کرتے پہلی صف والی بات کرتے قرآن کریم کی اتنی آیات کریمہ کی تلاوت کی بات کی جاتی مگر اس بات کو جو نیک اعمال کے طور پر ایک رسالے میں باقاعدہ سوال کی صورت میں ڈالا گیا ہے تو یہ کیسے نیک عمل بنتا ہے اور اس کو نیک عمل بنانے کے لیے کیا کسی اور ساتھ ساتھ کوئی خارجی اس میں کوششوں کی بھی ضرورت پڑے گی اس معاملے میں آپ کیا ارشاد اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ٹریفک کے قوانین جو ہے نا یا وہ قوانین ملک کے جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں ان پر عمل کرنا ہوتا ہے, خصوصاً ان اعمال پر ان قوانین پر کہ جن پر قانون پکڑ بھی لیتا ہے. اب جب قانون پکڑتا ہے تو پھر جس نے عمل نہیں کیا اس قانون پر جبکہ شریعت نے اس عمل سے روکا نہیں تھا اس قانون سے, تو اب یہ کہ یہ خود ذلت پر پیش ہوگا, بندہ جھوٹ بولے گا, رشوت دے گا, ضرورت نہیں سب کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لائسنس کا ہے وہ بھول گیا, بغیر لائسنس کے چلاتے ہیں گاڑیاں, تو لائسنس کے بغیر یہ گاڑیاں چلاتے ہیں گناہگار ہیں کیونکہ یہ ان کو قانون پکڑتا ہے, یہ پوچھتا قانون کے کہاں ہے کیوں نہیں ہے, تو بولیں گے وہ گھر پہ رہی ہے بننے کے لیے دیا ہے. کیا بننے کے لیے اس کی سلپ کہاں ہے؟ ارے وہ تو میرے بٹ پہ میں رہ گئی. کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ مٹھی گرم کر کے پھر آگے چل پڑے, تو خود بھی گناہگار ہوا ہے اس کو بھی گناہگار کیا, لیا وہ بھی گناہگار ہے دیا وہ بھی, رشوت تو لینا دینا دونوں گناہ ہے, وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پھر یہ کہ بعض قوانین ایسے کہ جس میں ہماری جان کا بڑا تحفظ ہے, لائسنس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ان گھڑ ہوگا بالکل چلائے گا تو پھر ذرا ایکسیڈنٹ کرے گا خطرہ, ایکسیڈنٹ تو ہمارے بہت ہوتے ہیں, تو یہ کہ قوانین پر اگر ٹریفک کے عمل کیا جائے تو ایکسیڈنٹ کافی کم ہو جائے. اب جیسے کہ ون وے توڑتے ہیں, ون وے آپ بتائیے, ون وے توڑنے سے جب وزیر اعظم کو نقصان ہو جاتا ہے, صدر کو نقصان ہو جاتا ہے, یہ کس کو نقصان ہوتا ہے؟ جج کو نقصان ہوتا ہے, ہمارے کو اپنی جان خطرے میں پڑتی ہے نا ون وے توڑنے سے. ون وے توڑا اور دوسرا بالکل یعنی کہ بے اس میں آتا ہے بے فکری کے ساتھ کہ تو ون وے ہے تو جا کے ٹکرائے گا تو دونوں خطرے میں پڑے نا, تو لگا کس کو, آپ کو لگا یا اس کو لگا یا دونوں کو لگا یا کچھ نہیں لگا تو گاڑی کو لگا, نقصان تو ہوا نا, جانے بھی جا سکتی ہیں اس میں. ذرا تو اس طرح کے جو بھی قوانین ہیں نا یہ ٹریفک کے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقریباً سمجھ میں آتے ہیں, یہ ہمارے فائدے کے لیے. اس میں بہرحال اپنی آپ کو خطرے پہ پیش کرنا یہ بھی منع ہے, یعنی جس میں اپنا جان وغیرہ کا خطرہ ہے تو ایسے کام نہیں کرنے ہوتے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو, خود ہلاکت میں مت پڑو. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ قوانین جو ان پر عمل کرنا یہ نیک عمل یعنی ایک اچھا عمل, اس کو نماز روزہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو نماز زکات میں نماز روزہ نہیں ہے نا, زکات زکات ہے, نماز نماز ہے, روزہ روزہ ہے, روزے میں بھی نماز نہیں ہے، نماز میں بھی روزہ نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں. تو اسی طرح مطلب ہے کہ ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے.
آپ نے ابتدا میں جو کلام کیا اس میں آپ ایک جملہ کئی دفعہ دہراتے رہے، قانون پکڑتا ہے، قانون پکڑتا ہے، قانون پکڑتا ہے. میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قانون پکڑ، پولیس والا نہیں کہہ رہے تھے وہ پولیس والا پکڑتا ہے، پولیس والا پکڑتا ہے، قانون تو پکڑتا ہے، پولیس والا چھوڑتا ہے، یوں ہے.
یہ بھی ہوتا ہے. اصل بعض قوانین ایسے لوز ہیں کہ جو مطلب میں بتاؤں گا نہیں، بہت لوز ہیں، کوئی بولتا ہی کہیں نہیں ہے. خود قانون نافذ کرنے والے اس سے زیادہ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے توڑ رہے ہوتے ہیں، خود ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ ساری لسٹ میں تو بیان کرنے ذرا، یہ اب جو اہل قانون جو ہیں ان کا کام ہے، یہ ہم کو لسٹیں دے، ہم عمل کروا ہی رہے نا، ہم تو جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ خود جب قانون توڑو گے، یہ رشوت خوروں کو پکڑو، یہ قانون نہیں ہے، جو اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون کو اپناؤ آپ، ان کی رشوتیں بند کراؤ، ہم آپ کی ٹریفکیں بحال کروائیں گے انشاءاللہ، مل جل کے ملک کو چلاتے رہیں گے.
آپ کے چند ایک دفعہ آپ نے بیان کیا تھا اسلام آباد میں میری ایک گورنمنٹ کے اہم فرد سے ملاقات ہوئی، اور ایسے سے ملاقات ہوئی جسے یہ بات کی جا سکتی تھی. تو یہی ٹریفک کے قانون وغیرہ کی، تو وہ آپ سے سن رکھا تھا کہ بھائی اگر شریعت اجازت دیتی ہو نا تو قانون توڑنے والوں کو، سگنل توڑنے والوں کو محبت سے، پیار سے آپ انہیں جیسا توڑا اس حساب سے ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے اندر بٹھا دے، کچھ مار پی، ان کی گاڑی بھی بند، یہ بھی بند، دو تین دن تک یہ آپ کے مہمان بنے رہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کون قانون توڑتا ہے. یقین مانے ایسا انہوں نے بولا تھا کہ ان کو لگا جیسے کہ میں نے کو ان کو بہت بڑی مہنگا ہے، جو بھی ہو شریعت کے حکم کے مطابق ہی ہونا چاہیے، شرعی رہنمائی لے کر ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک حل ہم کو بیان کیا گیا تھا، میں آپ کے مدی مذاکرے کا حوالہ دیا تھا. مجھے ایسا لگا کہ ان کا رپلائی یہ تھا کہ میں اس کو ہمارا جو قانون بنانے کا جو ادارہ ہوتا ہے میں اس پہ وہاں ڈسکس کروں گا. تو ان کو اتنا یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اگر ہو جائے تو حقیقتاً یہ جو آپ یہ سوچئے ناظرین، ایک تحریک کی طرف سے یعنی دعوت اسلامی ایک دین کی تحریک ہے، دین کا کام کرتی ہے، اس تحریک کی طرف سے ایک بکلیٹ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے 72 نیک اعمال کا، جو ہمیں ہمارے ذمہ دار کو، ہر اسلامی بھائی کو، یعنی یوں سمجھے کہ ہر عاشق رسول کو، اسلامی بھائی کیا، اسلامی بہن کیا، اس کو یہ روزانہ پور کرنا ہوتا ہے، اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے. اور یہ لاکھوں لاکھ، یعنی یہ لاکھوں لاکھ ہمارے پاس ہر ماہ جمع ہوتے ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں اور اس سے پھر جمع بھی کرواتے ہیں. جو تحریک اپنے ساتھ وابستگان کو قانون پر عمل کرنے پر اتنا لکھ کر دیتی ہو کہ دیکھیں یہ ٹریفک رول ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، الحمدللہ اس کے ذریعے مساجد کے آباد ہونے کا رجحان کتنا پیارا ہوتا ہوگا، اور یہ کس قدر معاشرے میں اصلاح کی صورت پیدا کرتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی سوال چلائیے.
بہت سارے لوگ روزہ کے حوالے سے افطار اور سحر کے ٹائم ٹیبل کے لیے کارڈز وغیرہ چھپواتے ہیں، اور ان کے اندر وہ افطار کا وقت وہ ڈالتے ہیں جس وقت اذان دینا ہوتا ہے. تو آیا اس صورت میں جو لوگ افطار اس ٹائم کے مطابق کریں گے، جو غروب آفتاب سے 6-7 منٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ان کا افطار کرنا درست کہلائے گا یا نہیں، اور جو فضیلت ہے افطار میں جلدی کرنے کی وہ ملے گی یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
غروب آفتاب کے بعد اذان کے لیے 5-6 منٹ کا وقفہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. جب غروب آفتاب کا، سورج ڈوبنے کا، سن سیٹ ہونے کا یقین ہو جائے، کنفرم ہو جائے ٹائم، تو اب افطار بھی کر سکتے ہیں اور اذان بھی دے سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے.
یہ شاید وہاں نہ ہوتا ہوگا جو شاید اذان کا انتظار کرتے ہوں گے کہ یار اذان ہوگی تو افطار کریں گے،
اتنا فرق. ایک طبقہ ہے جو لیٹ مغرب کی اذان دیتا ہے، تو ہے ایک طبقہ، لیکن جنرلی مطلب اہل سنت میں یہ نہیں ہے.
میرا نام احسن ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں کٹ ہو سکتا ہے، ان کی شیو وغیرہ یا کٹنگ ہو سکتی ہے؟
ہاں، شیو بناتے داڑھی منڈا نہ، تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے. اور ایک مٹھا اب تو شیو کا بناتے، اب تو تراش خراش ڈیزائننگ ہے، چھوٹی چھوٹی مطلب لگتے ہیں پھر ڈیزائننگ کرتے ہیں, تو یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام, شیو بنانا بھی حرام. تو اس میں یہ ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی حرام ہے یہ. اب رمضان میں کیا اور وہ بھی روزے کی حالت میں کیا, تو یہ گناہ کی شدت بڑھ جائے گی. اس رمضان میں نیکیوں کی نیکیوں میں مطلب اضافہ ہو جاتا ہے, نیکی بڑی ہو جاتی ہے, تو اس طرح گناہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں, شدت بڑھ جاتی ہے. روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسکرانے کی دعا یاد کر لی ایک مدنی منی نے, اور ایک مدنی منی کو مدینہ یاد آتا ہے. ماشاءاللہ اللہ مدینہ دکھایا آپ کو امی ابو کے ساتھ. ماشاءاللہ پیارے پیارے مدنی منیوں نے بڑی پیارے پیارے نعرے لگائے, مزہ آیا. ماشاءاللہ سب کو اللہ پاک عالم بعمل مفتی اسلام بنائے, دعوت اسلامی کے مبلغ اور مبلغہ بنائے, مخلص.
صلی اللہ تعالی علی محمد. تل کے برابر دانا نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
بہار شریعت جلد نمبر 1 پیج نمبر 984 مسئلہ نمبر 17. تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا, مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہم نے سنا ہے کہ وسوسہ شیطان دلاتا ہے, مگر شیطان رمضان مبارک میں تو قید ہوتا ہے, تو وسوسہ کون دلاتا ہے؟
سر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ. تو شیطان آپ نے حمزاد کا نام سنا ہو تو یہی اس کو فارسی میں حمزاد بولتے ہیں. ہم زاد نہیں, چچا زاد, مامو زاد, اب تو خیر سب کزن ہے, پتہ نہیں چلا مامو جان کو خالہ زاد کو, سمجھ نہیں آتی. تو یہ کہ یعنی کہ مامو زاد یعنی مامو کا بیٹا, تو یہ ہم زاد یعنی ہم اپنے ساتھ پیدا ہوا تو یہ قید میں نہیں ہوتا, یہ وسوسے ڈالتا ہے ہم زاد, گناہ بھی کروا رہا ہے. پھر نفس, نفس تو اس کا بڑا بھائی ہے نا شیطان کا, بہت خطرناک ہے. نفس امارہ جس کو بولتے ہیں, یہ بھی قید میں نہیں ہوتا, یہ بھی گناہ کروا رہا ہوتا ہے. جو گناہوں کی عادتیں مطلب یعنی کہ لگی بندی جو ہے وہ جاری رہتی ہیں, لیکن جس پر اللہ کرم کرے ویسے گناہوں کا زور کم ہوتا دیکھا جاتا ہے. جیسے کئی گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں وہ ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. کئی نمازی بے نمازی نمازی بنتے ہیں رمضان میں, اور رمضان کے مہینے میں نمازیں پوری پڑھتے ہیں, ایسے بھی آپ کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اجازت صاحب آپ کا قد کتنا ہے؟ 4 فٹ قد ہے. لوگ آپ کے ساتھ کیا کچھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا کیسا سلوک کرتے ہیں یا چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں؟
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ برا سلوک کرتے ہیں, وہ غلط لوگ جو ہے نا 90% اچھا سلوک کر رہے ہیں.
ماشاء اللہ. تو یہ ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ مجھے چھیڑتے نہیں ہیں اور 10% لوگ ان کا مزاج اڑاتے ہیں, تو میرے لیے سنت ان کے بارے میں بھی کچھ دل جوئی ان کی ہو جائے, اس حوالے سے بھی آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں, اور جو لوگ 10% ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
آپ کا نام؟
نام اویس علی.
اور آپ کی عمر کتنی ہے؟
16 سال.
16 سال. اب آپ کا قد کتنا ہے تقریباً؟
تقریباً 7 فٹ.
فاسٹ فوڈ کرتے ہیں، آپ کا جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ جب آپ سڑک سے جا رہے ہیں یا گزر رہے ہیں؟
مذاق کرتے ہیں بھائی کہ بھائی مجھے سرچ دو، میں کچھ نہیں کروں گا، شوق ہے میں سرچ لینی، بعد میں سرچ لے کر اور یہ دیکھوں اٹھا گیا یا ایسے ویسے مذاق کرتے ہیں۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کس قسم کا حوصلہ اور کس قسم کی ہمت ان کی ہونی چاہیے کہ جو یہ برداشت کر سکے؟
اللہ اللہ، یہ دنیا کا نظام ہے، کوئی برا بھلا بولتا ہے، کوئی اچھا بولتا ہے۔ تو سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ خطوط کھولے گئے، تو کچھ خطوط تو گالیوں کے نکلے، تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خدام نے عرض کی کہ حضور یہ گالیاں جنہوں نے دی ہیں نا، ہم بس ان کے خلاف کیس کرتے ہیں۔ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف کیس کرو، لیکن پہلے جو مجھے شیخ الاسلام والمسلمین اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، ٹائٹل دیتے ہیں، ان میں جاگیریں تقسیم کر دو، ان کو بھی تو کچھ بانٹو نا، تو میری تعریفیں کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف کیس کر دیتے ہیں۔ تو جب یعنی کہ تعریف کرنے والے کو کچھ نہیں دیتے، تو جو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو کیوں مار دھاڑ کریں؟ اب جیسے کہ وہ پہلے جو 4 فٹ کے صاحب تھے، تو ان کا انہیں 10% مذاق اڑاتے ہیں، پرسنٹیج بھی مطلب انہوں نے اندازن ہوتی ہے، 90% نہیں بولتے کچھ۔ تو یہ کہ جو نہیں بولتے ان کو بھی دعائیں دیں، 10% کو بھی دعائیں دیں، تو یہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے۔ میری تعریفیں کرنے والے آپ سمجھتے ہیں بہت سارے تعریفیں کرتے ہیں، ویسے جی تعریفیں کرتے زمین و آسمان یہ کھلا بھی ملاتے ہیں، لیکن مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں لگے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے تو یہ دو مذاق اڑانے والے اور تعریف کرنے والے ہیں، میں نے بھی مذاق اڑانے والے اور تعریف کرنے والوں کی بات کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کو پتا، اخبارات میں بھی چند بار آیا، حملہ بھی ہوا، کوشش کی گئی جان لینے کی، وارننگیں بھی آئیں، دھمکیاں بھی ملی، تو میں نے کس سے انتقام لیا، کس سے بدلہ لیا؟ آپ بتائیں کوئی ایسا آپ کو پتا ہو واقعہ کہ میں نے برا بھلا کہا ہو، جا کے بندے بھیجے ہو، پٹوا دیا ہو، پولیس سے اٹھوا دیا ہو؟ جو ہر ایک اپنا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، سمجھو اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہمارے آقا کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں لڑنا ہے، لڑائی ہے، لڑنا تو اپنے نفس سے آدمی لڑتا رہے، شیطان کے ساتھ لڑائی ختم کبھی ہو نہیں سکتی، ان سے لڑتا رہے، ان سے لڑنے کی فرصت ملے تو پھر ٹھیک ہے، دیکھیں گے دوستوں سے لڑنا ہوگا تو۔ سب سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ دونوں بھی اسی کو مطلب یعنی کہ آپ انہیں آپ کو چھیڑے اور پھر آپ چھیڑیں گے نا تو یہ زیادہ چھیڑیں گے، یہ نسخہ یاد رکھنا۔ اگر کوئی چھیڑو آپ چھیڑیں گے نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف، تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آپ اگر جس نے کسی نے چھیڑا، آپ نے دیکھا، آپ بولے زبان سے کچھ نہیں بولتا ہوں، خالی گھور کے دیکھا، تب بھی اس کو تو مزہ آئے گا، تو کچھ نہ کچھ پھر وہ بولے گا، آپ کچھ بھی نہیں، نارمل آپ چلے جائیں گے، اگر آپ میں حوصلہ ہے تو مسکرا دیں گے تو پھر بھی ٹنڈا ہو جائے گا، تو بولے آپ مسکرا کر بول دیں اچھا میں ابھی کھڑا ہوں، اگر اور کچھ ارمان ہے بھلے آپ نکال لیں۔ جیسے اس بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پیچھے چلا، برا بھلا، ایک بزرگ کو برا بھلا کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگا، ان بزرگ نے وہ اس کو جوابی کاروائی نہیں فرمائی۔ پھر جب ایک جگہ آپ رک گئے، وہ بزرگ ایک جگہ آ کر رک گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹے ابھی اور کچھ باقی ہے تو بھی آنے دے، کیونکہ اب میں اپنے محلے میں داخل ہونے والا ہوں اور وہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے محبت کرنے والے بھی ہیں وہاں، تو ایسا نہ ہو کہ میرا محبت کرنے والا آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ اب یہ جواب بتائیے گا اس نے پھر بعد میں کیا بولنا تھا اور کیا جھگڑا کرنا تھا اور کیا برا بھلا بولنا تھا؟ تو یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق ہیں، اللہ کریم ہم کو ان پر عمل کرنے کی سعادت بخشے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، جو برا بھلا بولتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ وہ ہیں گناہگار، یعنی کوئی چھوٹے قد کا ہے، उसको ठिंगू कहा, कोई लंबे कद का उसको लंबू कहा। तो ये कुरान करीम की उस आयत मुबारक के तहत आएंगे, वला तनाबजू बिल अलकाब, और बुरे अलकाब से मत पुकारो। तो ये इनको बुरे लकब दे रहे हैं, ये कुरान करीम के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और गुनाहगार हो रहे हैं। इसको भी लंगू ठिंगू मोटे को मोटू हम कहेंगे या दुबले पतले को कोई इसी तरह की बात करेंगे हम, तो वो घर उसका दिल खुश नहीं होगा कि वो खुशी से झूम उठे, भले मुस्कुरा रहा है हंस रहा है, वो झेप पिटा रहा है, शर्म अपनी छुपा रहा है, हकीकत में उसका दिल दुखा हुआ है, दुख रहा है। आप गुनाह कर रहे हैं, उसको ईजा पहुंचा रहे हैं। हदीस पाक में मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी, मन आजानी फकद आजल्लाह, जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी यानी तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, अल्लाह को ईजा दी। दोबारा लेके हरगिज ना करें, अगर किसी को इस तरह का आपने कह भी दिया है तो उसको ढूंढे, तौबा भी करें और उससे माफी भी मांगे, दुनिया में ये सारा निमटा लिए, वरना कयामत में भारी पड़ जाएगा। अल्लाह हम सबको इस्लाम के जरूरी उसूलों पर अमल करने की सआदत बख्शे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
क्या कहीं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की शरण इजाजत भी है?
जहाँ पहचान के लिए हो ना, कोई पहचान भाई कौन सा, तो भाई उन्हें जो अब उसमें भी खूबसूरत अल्फाज मिल सकते हैं, वो नहीं जिसका कद थोड़ा बड़ा है, यूं करके भी बंदा समझा सकता है, मौके की मुनासिबत से, तो वहाँ इजाजत है पहचान के लिए।
ये आपने बड़े प्यारे अखलाक की तरफ हमारे रहनुमाई की है कि इसमें भी अच्छा लफ्ज निकाला जाए, या वो नहीं लंबू इसकी जगह पर आपने माशाल्लाह अच्छा लफ्ज,
लंबू बोलने की तो इजाजत नहीं मिलेगी
पहचान,
लंबू उसके लिए फिक्स नहीं है, लंबे कद वाला ये कम बुरा लगेगा। देखो कोई आंखों की रोशनी से महरूम है जनरली उसको अंधा बोलते हैं, लेकिन किसी मखसूस फर्द को हम बोलेंगे ना उसको बुरा लगेगा, भाई वो कौन से, वो उन्हीं नाबीना है, तो उनको पता भी चलेगा ना कि ये नाबीना बोला, तो उसको झटका नहीं लगेगा। तो ये सब सीखने वाली बात है। मैंने एक बार, मुझे पता नहीं था, मैंने सालाना इज्तिमा था ये किसी इलाके में, सालाना इज्तिमा था अपना कराची में था, तो मैंने वो कोई मसाइल बयान किए, उसमें वो लफ्ज कसाई बोलता रहा मैं, कसाई गोश्त में उर्फ से ज्यादा अगर हड्डी डाल देंगे तो गुनाहगार होंगे वगैरह, ये है मसला ये कि जितना है मतलब हड्डी डालने का जो मामूल है उतनी हड्डी डाले, ये नहीं कि वो कटबारा हड्डी को बोटी के नीचे छुपाई और ये रखा तराजू में, ये यूं भी करते देखा मैंने, तो ये धोखा है ना कि छुपा रहा है हड्डी को, तो जितना मामूल है वो उतनी हड्डी डाल सकता है बोटी में, हर सारी हड्डियां फेंकना तो वो जो बोन लेस गोश्त होता है बोटी, फिर उसका अलग चार्ज होता है। खैर तो मैंने इस तरह के मसले बयान किए होंगे, तो कुछ आए होंगे इस तरह के लोग, मुझे किसी साईं भाई ने बताया कि ये लोग आए थे यार, ये तो नाराज हो गए, ये बोलते हमको कसाई क्यों बोलता है, हम तो कुरैशी हैं। अब ये लेने के बाद मुझे तो पता ही नहीं था, तो फिर मैंने मालूम की थी भाई इसको अगर कसाब बोले तो बोला तो कसाब बोलने में इतना नहीं मतलब इनको बुरा लगता, कसाई बोलने में ज्यादा बुरा लगता है, ये उस वक्त मुझे पता चला, मेरे को पता ही नहीं था, वरना मैं क्यों कसाई बोलता इनको, और ये तो थे भी नहीं, मैं तो जनरल मसला बयान कर रहा था, हमारे आमतौर पर लोग कसाई बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को अगर नोट कर में कम मतलब कभी निकल जाए अलग बात है, आमतौर पर मैं कसाब भी नहीं बल्कि मैंने ये मतलब गोश्त फरोश बोलता हूँ, गोश्त फरोश यानी गोश्त बेचने वाले, इससे बुरा नहीं लगेगा, तो हम क्यों किसी को मतलब चुभती हुई बात काहे को करें, क्या जरूरत है, हमको तो सबको मस्जिदों में लाना है, चुभती हुई बात करेंगे तो मस्जिद में आएगा कौन, भाई नमाज नहीं पढ़ता तुझे शर्म नहीं आती, पता नहीं है क्या नमाज फर्ज है, जहन्नम जाएगा जहन्नम में, तो बताओ कोई नमाजी बनेगा और लड़ाई करेगा मार धाड़ के उतर आएगा, तो ये तरीकेकार भी नहीं है। ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پکی تدبیر کے ساتھ. تو یہ کہ علم بھی ہونا چاہیے اور اچھا انداز، بہتر انداز ہونا چاہیے. کسی کو بھی بلائیں گے، روزہ نہیں رکھتے ہو، حرام خور ہو، روزہ خور تو کہاں روزہ رکھے گا یار. وہ محبت سے، پیار سے فضیلت بتائیں گے، رمضان شریف کی آپ روزے کی فضیلت بتائیں گے تو اس کا دل تھوڑا نرم پڑے گا، پسیجے گا. تو نیکی کی دعوت میں اس طرح کے انداز، سخت انداز، ترش لے جا، جھاڑنا، ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھانا، یہ کام دکھاتا نہیں ہے، بلکہ کام نرمی سے ہوتا ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
محمد، آپ کے اس بیان پر ایک مختصر سا واقعہ مجھے یاد آ رہا، دلچسپ واقعہ تھا. ایک شخص ظہر کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بندہ درخت پر چڑھا ہوا، اب اسی کا اپنا درخت تھا اور اسے کوئی پھل توڑ رہا تھا. دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تھی، تو وہ شخص جو جا رہا تھا نماز کے لیے، اس نے بھی اپنے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور تو وہ کہہ رہا تھا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ. کہا جاؤ آ رہا ہوں. بھائی کہہ رہا ہوں نا آ جاؤ، تمیز نہیں ہے، نماز وقت تو پڑھنی ہوتی ہے، گدھے کہیں گے. تو بولتا گدھا کس کو بولا، چلو ابھی آتا ہوں نیچے. جیسے نیچے آنے لگا تو وہ بھاگ گیا، مارے گا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اثر میں وہ گیا، اس کو سمجھ تو آ گئی کہ زور میں نے بھول تو ماری تھی. اثر میں جب وہ جا رہا تھا، دیکھا تو وہ دوبارہ وہ اپنے درخت پر چڑھا ہوا تھا، پھل توڑ رہا تھا. تو اس نے نیچے سے سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا کہ بھائی جان کیا حال ہے، ماشاء اللہ لگتا ہے بڑے پھل لگے ہیں. بولا اللہ نے آپ کے کتنے مال میں برکت دی، اللہ نے کس آپ کو رزق دیا ہے، آؤ نا ذرا اس کا شکر ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں اور برکت دے، آپ کی جان میں مال میں برکت دے. وہ نیچے اترا اور کہنے لگا بھائی ایک آپ ہو جو آپ مجھے نیکی کی دعوت دے رہے ہو، ایک وہ شخص جو مجھے گدھا کہہ رہا تھا، ایک بار مجھے مل جائے پھر دیکھتا ہوں کہ گدھا کون ہے کون نہیں ہے. چلو چلو نماز کے لیے تو چلو. تو یوں وہ اس کو نماز کے لیے نیکی کی دعوت دے کر لے گیا.
ماشاءاللہ بڑی اچھی مثال دی. بے شک نرمی سے کام ہوتا ہے، وہ سختی سے تو کام ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ برے کام بھی ہوتے ہیں وہ بھی نرمی سے ہوتے ہیں. وہ ایک قصہ اس میں لکھا ہے اپنے مفتی شیخ الحدیث عبد المصطفی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک چور تھا ڈنڈا لے کر گلی میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی نکلے، تو ایک گٹھڑا لے کر نکلا کوئی بندہ، تو اس نے وہ لٹیرے نے وہ ڈنڈا اس کی گٹھڑی پہ مارا، زوردار چھناکا ہوا. نے کہتے ابے بول اس میں کیا ہے، تو چھناکا تو ہو گیا تھا. تو اس نے بھی کہا کہ پہلے چوڑیاں تھی، ڈنڈا لگنے سے پہلے چوڑیاں تھی، ڈنڈا لگنے کے بعد اب اس میں کچھ نہیں ہے، کانچ کی چوڑیاں تھی وہ ٹکڑے ہو گئے، اب نہ اس کے کام کے نہ اس کے کام کے. تو یہ کہ وہ گناہ کرنے کے لیے بھی مطلب نرمی ساتھ دیتی ہے، تو نیکی کرنے میں تو نرمی کرنی ہے. تو میں نے ایک مثال دی، تو گناہ کرنے والے نرمی کر رہے ہوتے ہیں، تاجر خاص کر بیپاری، کسی کو مال پہنانا ہے ناقص، اس کو لوٹنا ہے، دھوکہ دینا ہے، نرمی تو کر رہے ہوتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، بوتل بھی پلاتے ہیں، اور چائے پلا کر پوری کیٹلی چھاپی لیتے ہیں، بوتل پلا کر پورا کیرٹ حاصل کر لیتے ہیں، بوٹی ڈال کے بکرا کھینچ لیتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے. تو یہ کہ نرمی، ہم اللہ کے لیے نرمی کریں تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے، ثواب ملے گا. جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، جبکہ وہ عمل واقعی ایسا ہو کہ جس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہو، گناہ سے حاصل نہیں ہوتی اللہ کی رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا ایک سوال ہے کہ آج رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ذخیرہ اندوش کرتے ہیں اور سامان جمع کر لیتے ہیں دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے پہلے، اور اس کو فروخت کرتے ہیں رمضان میں مہنگے داموں میں. تو ایک تو اس کی رہنمائی ہو جائے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک ان مہینوں میں لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے ہیں اور مہنگا سامان सामान बेचते हैं और सामान को कम करके या तादाद कम कर देते हैं या टोल कम करते हैं और उसको करते हैं तो उसकी शरई रहनुमाई फरमा देते
माशाल्लाह। ये जखीरा अंदोजी दरअसल वो जो अजनास अनाज होता है ना इनमें जखीरा अंदोजी इस तरह होती है कि इतना जखीरा कर लिया के वो महंगाई कर दी लोगों को मतलब परेशान हो गए लोग तो ये तो ये है जखीरा अंदोजी। अब अगर अनाज का जखीरा किया लेकिन इसे महंगाई नहीं हुई ना महंगाई करना है बस जैसे लोग करते हैं भाव बढ़ता है तो बेच देते हैं तो ये जखीरा अंदोजी मना नहीं है। अच्छा ये मैंने जखीरा अंदोजी इन्होंने कहा ना तो इसलिए मैंने जखीरा अंदोजी कौन सी मना है ये इसकी वजाहत की। अच्छा अब राइए के मुसलमानों की खैर खाई और उनके साथ अच्छा सुलूक करना नेक सुलूक करना इस पर हम आते हैं। तो ये वाकई रमजान शरीफ में जो है ना ये इस तरह की चीजें करते हैं लोग हिर्स की वजह से वो खूब समेट कर रखते हैं चीजें और फिर ये के दाम बढ़ता है तो ये बेचते हैं। तो अब ये कैसे लोग आते हैं तकलीफ में परेशान हो जाते हैं ये मतलब इनको नहीं करना चाहिए बल्कि वाजिबी दाम जिसमें खुद आपका जमीर मुतमईन हो कि ये वाजिबी दाम है तो इस तरह वाजिबी दाम से देना चाहिए। किसी को तो गरीब है या सैयद ज्यादा है उसको तो चाहे तो भाव टू भाव दे दें या कुछ भले अपनी उसमें भी कटौती हो जाए कोई बात नहीं मुड़ी में कटौती हो जाए। अगर सैयद के लिए आप मुड़ी में कटौती करेंगे इनके नाना जन इतनी मुड़ी देंगे क्या आपके साथ पुश्तें खाएंगी इंशाल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह मुसलमानों से हमदर्दी खैर खाई करेंगे तो इंशाल्लाह दोनों जहां में बेड़ा पार होगा। रमजान में तो ज्यादा खैर खाई करनी चाहिए कि ये तो सवाब कमा रहे का महीना और ये माहे मुआसात इस माह का नाम एक हदीस पाक में माहे मुआसात तो मुआसात बोलते ही इसी को है भलाई गमखारी और हमदर्दी माहे मुआसात। तो इसमें हमदर्दी करने के बजाय हम लोग जो है वो हमारे भाई लूट मार कर रहे होते हैं रोजा खजूर अंदर शुड़े में लोग लेते हैं रोजा इफ्तार करने के लिए और खजूर एक खजूर से रोजा किसी ने खुलवाया तो उसके लिए एक तो ये कि यानी एक खजूर कैसे है या पानी के घूंट से रोजा किसी को खुलवाया तो उसको इतना सवाब है कि जितना रोजा रखने वाले को सवाब उसका भी नहीं जाएगा तो उतना सवाब। फिर ये कि इसमें मगफिरत की बिशारतें और क्या क्या है एक यानी मुसलमान को इफ्तार करवाने में तो क्या ही अच्छा कि आप एक तो वाजिबी दाम से खजूर दें फिर एक अच्छा दाना कना टन छांट करके आप रोजादार को मुस्कुरा कर रिक्वेस्ट करें कि इस खजूर से जहन नसीब के आप रोजा इफ्तार करना मेरी तरफ से ये वजन में ना डालें तो दाम बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारा तो हाल ही है कि खजूर एक ऊपर देना क्या दो चार खजूर कम उसको जाए ये हिर्स है। तो अगर डंडी मारते हैं और इस तरह कम तोल कर देते हैं तो सख्त गुनाहगार हैं। ये तो मतलब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जो अजाब आया था इसकी वजह ये बताई गई है कि ये मतलब कम नाप तोल करते थे वो सख्त अजाब में ये मुब्तला हुए थे कि पूरी हिकायत आपको मिलेगी ये सीरतुल अंबिया में मिलेगी फिर ये के अपने अजाबुल कुरान में भी है तफसीर सीरतुल जिनान में भी मिलेगी इस कम नाप तोल करने वालों का अजाब। एक शख्स मरते वक्त नजा की सख्तियां उस पर तारी थी और उसको कलमा पढ़ने से रोका जा रहा था तो कलमा पढ़ने से रोका जा रहा था नहीं पढ़ पा रहा था तो उसने बताया कि गालिबन उसने ये बताया कि मैं चूंकि नाप तोल करता था तो पहले पैमाने होते थे जैसे प्याला है प्याले भर के 10 प्याले 5 प्याले अब ये अंदाज नहीं है पहले ये थे तो प्याले में मेरे वो कुछ मिट्टी बैठ गई थी तो मैंने उसको मिट्टी को उखेड़ा नहीं और यूं ही भर के देता रहा, तो जितनी मिट्टी लगी हुई थी उतना वो माल कम जा रहा था, अनाज वगैरह, इसकी वजह से मैं फंस गया ये हाल। तो अब ये के जिस तरह ही आजकल वो कम नाप तोल का हिसाब किताब है ना, बस वो जो चीज ली आपने तो इस तरह ये छाबड़े में डालेंगे तो फेंकते हैं, फेंकने से वो झुक जाता है फौरन उठा लेते हैं। ये पहले तो ये मैंने तो देखे हैं, जब मैं खुद खरीदारियां करता था अपने घर की तो इस तरह के तमाशे देखे हैं। तो अब तो मेरा ख्याल हो सकता है कई गुना ज्यादा चीटिंग बढ़ गई हो। हर आने वाला दिन जो है पिछले दिन से ऐसा लगता है कि खराबियां बढ़ रही हैं। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। झुकता हुआ तोलना चाहिए, अगर झुकता हुआ नहीं तोलते तो कम से कम दुरुस्त तो तोले आदमी, अपना जाए परवाह नहीं, उसकी तरफ से हमारे पर रहना नहीं चाहिए, ये जहन होना चाहिए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
كما سبق قدومي شهر رمضان المبارك أتقدم بخالص التهاني والتبركات لكافة المسلمين في العالم وخاصة لسيدي أمير أهل السنة مولانا محمد إلياس العطار القادري حفظه الله. سروني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبركات لأمة حبيب رب البريات قدوم شهر رمضان المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء شهر المغفرة والخيرات وأعاده علينا وعليكم بالأمن والأمان واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
أتقدم بأصدق التهاني إلى الأمة الإسلامية عامة في الشرق والغرب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن اغتنامه ويعيننا على صيامه وقيامه ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. ما شاء الله. يا مارا عرب دنيا كإسلامي بھائی کہو یا مدنی مندے کہو یہ مبارکباد پیش کر رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے، اللہ قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ ختم ہونے کے بعد شام میں کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو روزہ ہو گیا، اب تو سیریل دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح سیریل دیکھنا یا گانے بازی سننا کیسا، رہنمائی فرمائیے.
اللہ اللہ، یہ گانے بازے سننا یا دیگر گناہوں کا تعلق ہے ڈائریکٹ روزوں سے توڑی ہے؟ گناہ تو گناہ ہے، یہ تو سارا ہی سال دن ہو یا رات اس کی تو ممانعت ہی ہے. البتہ رمضان میں کریں گے تو زیادہ اس کی گناہ میں شدت ہے. اب وہ دن کو روزے میں کریں گے رات میں کریں گے تب بھی شدت ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کی حالت میں کریں گے تو اور شدت بڑھے گی. اس لیے وہ گناہ تو کرنا نہیں ہے، رمضان تو ہمیں پاک اور ستھرا کرنے کے لیے تشریف لایا ہے اور روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. تو یہ ایک حکمت بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں روزے فرض کرنے کی. تو ہمیں تو اپنی اصلاح پر زور دینا ہے کہ جو گناہ رمضان سے پہلے معاذ اللہ ہوتے تھے اس کی سچی توبہ کرے اور اب پورا ذہن بنائے کہ اب گناہ نہ اب کرنا ہے نہ آئندہ رمضان کے بعد کرنا ہے، کرنا ہی نہیں ہے، گناہ کھپے ہی نہیں اپنے کو. ارے کہ مطلب ایک چھوٹی سی چنگاری جو آگ کی ہے تو وہ بھی تو ایک بہت بڑے گوڈاؤن کو، مال کے بہت بڑے ذخیرے کو، اسٹاک کو وہ پھونک دے گی اور آگ کا ڈھیر بنا دے گی. تو اس لیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ تو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا. اس لیے ہم کو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، گناہ کی طرف رخ ہی نہیں کرنا ہے، نہ کپے گناہ نہیں چاہیے اپنے کو، اپنے کو نیکیا چاہیے، اللہ اور رسول کی رضا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیلی چپل پہنی ہے تو یہ پیلی چپل کس چیز کی تھی، مطلب کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیلی چپل کی نسبت آپ نے کی تو ایسی کوئی حدیث پاک مجھے تو پتا نہیں ہے. صحابہ کرام کے اقوال ہیں اس طرح کے، تو اس میں یہ کہ کالی جوتی جو ہے بلیک شوز یا چپل، تو یہ اس سے غم بڑھتا ہے، اور یہ لو پیلی جوتی یا چپل پہننے سے فکریں اور غم کم ہوتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیلا جوتا پہننے کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو پیلا جوتا پہنے گا اس کا غم کم ہوگا. حضرت ابن زبیر اور حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہما کالا جوتا پہننے سے منع کرتے تھے کہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے. یہ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے
آج اس دور میں اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے. ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ یہ کیا کون سی بات کر رہے ہیں. حالانکہ ماشاءاللہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی دلائل کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے. لیکن آج کل شاکس آتے ہیں موزے پاؤں کے, ہیپی شاکس کہتے ہیں ان کو, کلرنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو کلر ہیں نا وہ کھلتے کھلتے کلر ہوتے ہیں کہ ان کلروں کو اگر آپ پہنیں گے تو آپ کی طبیعت میں حساسیت تو بشاشیت, یعنی آپ ذرا خوش رہیں گے. اس طرح کی چیزیں آج کل یہ نکالنے والے نکالتے ہیں. تو اب ان کا مقصد جو بھی ہو تو کلرنگ کے کلر سے رنگوں سے طبیعتوں پر کتنا اثر پڑتا ہے سبز رنگ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر کلرنگ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے موسم آتے گرمی کے کہ اس میں پھر لباس کے کلر پر ڈسکس کی جاتی ہے. تو کلر سے فرق پڑتا ہے طبیعتوں پر, سوچوں پر, مزاجوں پر فرق پڑتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی کلر کا ایک بڑا خوبصورت سا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے.
کینسر کے مریضوں, ایک کینسر کے مریض کو دیکھا تھا, اس نے اپنے گھر کا کلر جو اورنج کر دیا تھا پورے در و دیوار وغیرہ. تو وہ اس نے یہی بتایا کہ وہ کوئی کسی نے اس کو بولا ہوگا یا کوئی ایسا علاج ہوگا اس کا کہ یہ مطلب اس کو پتا تھا مجھے کینسر ہے تو یہ اس طرح کر لو. اس طرح مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ علاج ہے, وہ فوت ہو گیا لیکن وہ کسی نے بتایا ہوگا اس کو, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو سکون ملتا ہوگا, اللہ اس کو بےچارے کو بے حساب بخشے. بات بتا رہا ہوں تو اس طرح رنگوں کے بالکل اثرات ہوتے ہیں کہ بعض رنگ نظر کو بھاتے ہیں, بعض رنگ جو ہے وہ مدا نہیں آتا. پھر اس میں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, کسی کو کوئی رنگ اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی سا رنگ اچھا لگتا ہے. ایک ہی رنگ سب کو اچھا نہیں لگتا, ضروری نہیں ہے. اور دعوت اسلامی والوں کو کون سا رنگ اچھا لگتا ہے؟
سبز
گنبد کی نسبت سے سبز رنگ اچھا لگتا ہے, یعنی عاشقان رسول کو, سارے عاشقان رسول کو چاہے وہ دعوت اسلامی میں ہوں یا نہ ہوں, ان کو سبز رنگ اچھا لگتا ہے. سبز رنگ کی کبھی بھی وہ مطلب کمزور بات نہیں کرے گا, اگرچہ اس کے دل کو اگر کچھ ایسی نہیں سمجھ آتی ہوگی سبز رنگ میں, تب بھی زبان سے نہیں بولے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا, ہمت نہیں کرے گا. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ, ہے کسی قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد عامر رضا ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ماہ رمضان میں عذاب قبر ہوتا ہے؟ میری نانی کا پیر شریف پر انتقال ہو گیا ہے, آپ ان کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے, بے حساب بخشے ان کو, ان کے جو بھی لوائقین ہیں جو بھی سوگوار ہیں سب کو پاک پروردگار صبر عطا کرے. یہ کہ رمضان شریف میں جو فوت ہوتا ہے ان سے سوال جواب قبر کے نہیں ہوتے اور عذاب قبر بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے علاوہ کہ جس کو پہلے سے عذاب ہو رہا ہے رمضان میں, کیا مسلمان ہے, سب
کا کوئی تذکرہ
پڑھا نہیں ہے کہ وہ عذاب رمضان میں اٹھا لیا جاتا ہو، یہ پڑھا نہیں ہے.
جہنم، جہنم کے دروازوں کا ہے،
جہنم کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ اب تو خیر جہنم میں اس وقت تو داخلہ قیامت کے دن ہونا ہے، تو جہنم کے دروازے بند ہوتے سر اس کا بھی کوئی ہونے کی شرح ہوگی کہ بند ہونے سے مراد کیا ہے. یہاں
اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اس وقت خوب رحمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے جمعہ کے دن جو ہے وہ جہنم نہیں بھڑکایا جاتا، وجہ اس کی یہی کہ اس دن رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ پاک کی.
صلو علی الحبیب.
میرا یہ سوال ہے کہ کیا بڑے بھائی بہن چھوٹے بھائی بہنوں کی نماز کی عادت بنانے کے لیے ان پر سختی کر سکتے ہیں؟ حضرت صاحب میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں حافظ قرآن اور مفتی بنوں.
سختی تو بہت طرح کی ہوتی ہے، ایسے میں بول دوں گا سختی کر سکتے ہیں تو آپ کی سختی کس طرح کی ہوگی کیا پتا، ابھی تو میں نرمی کی بات کر رہا تھا اور آپ تو ہیں بھی بھائی. نرمی کیجئے پیار سے ان کو، چھوٹے ہو تو ان کو کوئی چیز کہ تم نماز پڑھو گے تو یہ دوں گا وہ دوں گا، تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالو یار، انشاءاللہ یہ نمازی بن جائیں گے پیار دو گے تو، ورنہ آپ جھاڑیں گے ڈانٹیں گے اڑا اڑی کریں گے تو یہ پڑھیں گے بھی تو آپ کی دہشت اور وحشت سے پڑھیں گے. آپ کوئی ٹافی یا کوئی کھلونا یا کوئی جو بھی اچھی چیز کو دے سکتے ہیں کوئی ان کی پسند کی تو چلو، رو ہر نماز پہ نہیں دیتا تو ایک مہینے کا سمجھدار ہے بچہ کہ اگر پورا مہینہ ایک بھی نماز نہیں چھوڑی تم نے تو تم کو فلاں چیز لا کر دوں گا، یا تو اس کی پسند کی ہو یا مطلب کوئی ایسی چیز ہوگی خوش ہو جائے وہ، اور اس کی پسند کی نہیں ہوگی تو بولے قیمت ہی ہوگی اس کو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے اس کی پسند کی ہونی چاہیے چاہے کم قیمت ہو. یا گھر میں کوئی اچھی ڈش پکانے کا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ ان کو کہیں بچوں کو کہ آٹھ دن تک نماز پڑھو گے پانچوں ٹائم، چالیس نمازوں کے بعد ہم فلاں ڈش پکا کر تم کو کھلائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ترکیب بن جائے. تو جیسا موقع میں مار نے دھاڑ نہیں کہ میں بھائی کو نہیں کہوں گا کہ چھوٹے بھائی بہنوں کو مارے، سختی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کسی کی ماں بری ہو تو کیا ان کی جگہ ان کی اولاد روزہ رکھ سکتی ہے؟
اس میں نیابت نہیں ہے، مطلب ہے کہ انگلش بہرحال وہ نہیں رکھ سکتی، خود ماں ہی کو رکھنا ہوگا. جب تک شریعت کو رعایت نہ دے، شریعت نے رعایت جب دینی بھی ہے تو اس وقت بھی کوئی اور نہیں رکھ سکتا، پھر اس کی دوسری صورت ہے. جیسے کہ ایسا یعنی بوڑھے کو رعایت ہے، وہ بھی ایسا بوڑھا کہ بوڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب اس میں صورت یہ ہے کہ اگر وہ گرمیوں میں رکھ ہی نہیں سکتا تو گرمیوں میں رعایت ملے گی کہ ٹھیک ہے سردیوں میں رکھ لے. اب نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر جتنی رقم یا صدقہ فطر کا جو بھی مقدار بنتی ہے ایک روزے کا وہ فدیہ دے دے، پورے مہینے کا اس طرح یہ ایک ایک روزے کا فدیہ ہوگا، تیس یا انتیس جتنے بھی روزے ہوئے یہ اس کو دینا ہے کسی شرعی فقیر کو. اچھا اب یہ دینے کے بعد پھر ہمت آ گئی اس میں کچھ طاقت بحال ہوئی اور روزہ رکھ سکتا ہے، اب یہ کہ وہ جو دیا تھا وہ نفل ہو گیا دینا اور روزہ قضا کرنا ہوگا. تو یہ گرمیوں کا روزہ بھی اگر اس نے نہیں رکھ سکتا وہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے وہ بزرگ عمر رسیدہ، تو اب وہ سردیوں میں جو گرمی کے بدلے رکھے گا نا وہ قضا رکھے گا، یہ ذہن میں رہے. تو وقت تو چلا گیا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
جو لوگ بول اور سن نہیں سکتے کیا ان پر بھی روزہ فرض ہے؟
ہاں ڈیف جو ہوتے ہیں ان پر بھی روزہ فرض ہے، نماز بھی فرض ہے.
گلا خراب ہو تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟
اب وہ خرابی کس طرح کی ہے، وہ جیسے ایسا خراب ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یہ کوئی طبیب حاذق ماہر طبیب اسپیشلسٹ جو خوف خدا والا ہے وہ بولتا ہے یا خود اپنا تجربہ ہے تو پھر روزہ قضا کرنے کی اجازت ملے گی.
آپ سے ایک بات پوچھی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ ہماری ماشاءاللہ اتنی پیاری تربیت فرماتے ہیں, اتنی پیاری پیاری باتیں بیان کرتے ہیں, یہ ساری باتیں آپ کو کس سے بتائیں, کس سے سکھائی ہیں؟
تھوڑا بہت اسٹڈی کی ہے, علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, یہ بھی محاورہ جوتیاں.
یہ کیا ہوتا ہے, کوئی بولا یار الٹی رکھ لی کیا ضرورت ہے, ماشاء اللہ
محاورہ ہے. میں ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. اپنے بس میں 5C کی بس ان دنوں چلتی تھی, اب پتہ نہیں, تو اس بس میں ٹاور سے بیٹھتے تھے تو وہاں پہنچتے تھے حضرت کے علاقے میں, جہاں مطلب سوا گھنٹہ مجھے یاد ہے سوا گھنٹہ لگتا تھا, اور جب سیٹ نہیں ملی تو سوا گھنٹہ کھڑا رہ کر جاؤ, اس طرح میں پہنچتا تھا. کوئی نہ کوئی میرے ساتھ دوست بھی ہوتے تھے اس وقت جیسے شائقین, تو ہم جا کے مسئلہ یا مسائل حضرت سے پوچھتے تھے, پھر واپس آتے تھے, اور پھر واپسی میں سوا گھنٹے سے کچھ بعض وقت کم بھی لگتا تھا, شاید ٹریفک کا کوئی نظام, لیکن بہرحال یہ بھی نہیں کہ 5 منٹ میں پہنچے, بہت دور مطلب اپنے ٹاور کراچی کا جو کھڑا در میری ویدر ٹاور, تو یہ بسوں کا اسٹاف اب بھی ہوگا میرا خیال ہے مین اسٹاف اپنے, تو اس سے مطلب یعنی کہ ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے یوں میں دھکے کھاتا تھا. دارالعلوم امجدیہ میں حاضریاں دیتا تھا علماء کی خدمت میں مسئلے دریافت کرنے کے لیے, پھر کوئی بڑے عالم یا مفتی تشریف لاتے کہیں سے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال جواب سوال کرتا تھا. غزالی دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, جب بھی یہ تشریف لاتے تھے کراچی تو یوں کہنا چاہیے کہ شاید میں حتی الامکان ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا بیٹھتا تھا, تو اس طرح سنتے رہتے تھے, کبھی سوالات بھی کرتا تھا میں پوچھ لیتا تھا, تو یوں پوچھ کر پھر کچھ فتح رضویہ شریف بہار شریعت اس کے مطالعہ اور کتابوں کا مطالعہ کچھ نہ کچھ اس طرح مطلب کر کے اب بھی میں علماء اکرام سے پوچھتا رہتا ہوں. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اچھا یہ تو ایک محاورہ ہے, یہ رب کی رحمت ہے, اللہ پاک کی عنایت ہے, سچی بات ہے, اس نے دی توفیق, مسائل کا شوق پیدا ہوا, میں نے اس کے لیے تھوڑی تھوڑی کوشش کی, تھوڑا مطالعہ کیا, تو یوں مطلب اب جوابات دے رہا ہوں, پھر بھی ظاہر ہے ہر مسئلے کا جواب میں کہاں دے پاتا ہوں, منع کر دیتا ہوں نہیں آتا ہوتا تو.
ٹاور سے گاؤں گلی پیدل
یا پھر ٹاور سے انڈر سٹوڈ گاؤں گلی پیدل, بلکہ بعضوں کا تو ہم کو صدر تک میرا خیال بس ملتی ہوگی رات دیر نہیں ہے, ہاں رات دیر ہو جانے کی صورت میں. زیادہ تر حضرت کا ٹائم ہوتا تھا عصر کے بعد ہم جائیں جسے, پھر عصر یا عصر وہاں پڑھیں, مغرب بھی وہیں ادا ہو, اور اس طرح مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا بس نہ ملتی ہو تو کچھ اب الٹرنیٹ ہوتا ہوگا, اب سب یاد نہیں ہے مجھے, الٹرنیٹ ٹیکسی اپنے بعد نے ویسے کہا یار ٹیکسی یا رکشا, تو صدر سے ہم لوگ پیدل چلتے ہوتے تھے بعض اوقات. یہ ہفتہ اپنے ہم یہ تو یاد ہے مجھے دعوت اسلامی کے قافلوں کی قافلے تو نام بھی نہیں تھا, میں ہی بیان کرتا تھا عام طور پہ کچھ اسلامی بھائی مل کے ہم جاتے تھے, اور آپ کی فوئی ماں ٹیفن بنا دیتی تھی مجھے کیما کھچڑی اس طرح کا سبزی, تو یہ ہم جاتے تھے مطلب لے کر ٹیفن میں گھر سے لیتا تھا, ہم جاتے تھے کسی علاقے میں دور دراز, پھر وہ بیان کر آ کے پھر بعض ہوگا تو بس اسٹاپ پر کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں ہوتا تھا, اب یہ کاریں دوڑ رہی ہے مجھے, تو ہم پوچھ کے بس اسٹاپ پر پھر یہ کہ بھائی ادھر تک جائے گی ادھر تک جائے گی صدر تک جائے گی, تو اب ظاہر ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا بیٹھنا پڑتا تھا, تو وہ صدر پہ واقعی ہم کو اتار دیتے تھے, پھر بعض اوقات صدر سے کوئی اور بس مل بھی جاتی تھی, کبھی نہیں ملتی تھی تو پھر لیفٹ رائٹ لیفٹ 5-6 کلومیٹر پیدل چل کے ہم گھر پہنچتے تھے الحمدللہ.
لیفٹ رائٹ ریٹ تو کیا چلنے کو بولتے ہیں, مگر آپ کا لیفٹ تو ہے نہیں ماشاءاللہ رائٹ ہی رائٹ تھا, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ماشاءاللہ. لیکن یہ جو
ابھی پکا کے دیا ہے صحیح بولتا ہوں مبلغین اگر یہ سن رہے ہیں نا آپ کو لوگ ویلکم کر رہے ہیں، آپ کی راہوں میں پھول بچھا رہے ہیں. میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے اس کے بھی پھر اور بھی کہانیاں ہیں، لیکن ہم پھر طویل ہو جائے گا. تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ کو پکا کے دیا ہے، بنا بنایا ایک ماحول ملا ہوا ہے، آپ کھانے والے بنے، پکا ہوا تیار ہے. محنت پکانے میں پڑتی ہے، کھانے میں نہیں.
پاپا آپ فرماتے کھانے والے بنے، تو اس سے کیا مطلب کہ ایک مبلغ یا ایک ذمہ دار یا دعوت اسلامی والا، جو بھی عاشق رسول، آپ سے محبت کرنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہر کوئی اس طرح دعوت اسلامی کا ایز اے ورکر، ایز اے کارکن اس کی اٹیچمنٹ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ جو کچھ ہے سب آپ بیان بھی کر رہے ہیں، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیسے اس کو کس طرح آپ بیان کریں گے؟ وہ مبلغ کیا کرے کہ یا اس کو کہے گا یار واقعی یار میں مطلب پکی پکائی یا میں کھا تو لوں یار؟
اب مطلب یہ کہ شروع میں جو نیا کام آدمی کرتا ہے نا، تو ایک محاورہ ہے گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، بولتے ہیں نا، تو اس طرح مطلب یہ کہ شروع جب کیا تو کام میں رکاوٹیں بھی پڑتی تھی اور کنوینس پرابلم بھی ہوتا تھا،
مالی
طور پر بھی، ظاہر کہ میں کوئی پارٹی تو نہیں تھا، تو یہ کہ کچھ نہ کچھ. پھر وہ حاجی عبدالحبیب کے والد ہم کو اچھے مل گئے تھے، وہ مطلب انہوں نے سزوکی دی ہم کو، ڈرائیور بھی دیا، مگر اس سے پہلے تو ہم بسوں میں اور جاتے رہے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا وہاں کام ہو رہا ہے، تو یہ مل گئے تھے ان کے والد ہم کو، یعنی کہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے، لیکن یہ کہ یہ انہوں نے پھر ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہمارے قافلہ جو پھر بندے بھی اسلام بھائی بھی ہوتے تھے، یہ ہم کو مطلب کھانا بھی کھلاتے تھے، یعنی کہ اسلام بھائی کو اور پیسے دے رکھے تھے، الیاس کا قافلہ جب آئے گا اتوار کو، اور ہم عام طور پہ میں لے کر نکلتا تھا تو وہ ان کے گھر جاتے تھے، یہ لوگ ہم کو کھانا کھلاتے تھے. یہ بعد میں ہوا، پہل جو میں نے بتایا نا، وہ آہستہ آہستہ ذرا یہ رستہ بنتا جاتا ہے. کام کو سلام ہے یار.
گاڑی تو 90 میں دی تھی،
90 میں نا، تو کام تو 81 میں شروع ہوا تھا.
جی
آہستہ آہستہ یہ اپنا مرکز لولیا لاہور، یہ ریلوے اسٹیشن نوری مسجد، وہاں ہم ٹھہرتے تھے ہمارا قافلہ جب پنجاب میں لاہور میں جاتے تھے، تو وہاں کیا مطلب وہ باہر دیگیں لے کے چنے بیچتے تھے، کھانا دال یہ بیچتے تھے، تو ہم وہاں سے خرید کے کھاتے تھے، چنے چاول دال چاول، اور پڑے رہتے مسجد میں برابر. میں مجھے یاد پڑتا دھوپ تک میں سونے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ تھکے آ رہے ہوتے تھے بس، وہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اچھے خاصے وہ پڑے ہوئے ہیں، ریسٹ مل جائے پھر آگے سفر ہوتا ہے، یار بیانات ہوتے ہیں تو آتے تھے مجھے اٹھاتے تھے، او جی سبحان اللہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، حوصلہ افزائی کرتے تھے نیند سے اٹھا کر.
تو آپ کہتے نہیں تھے
یہ حوصلہ افزائی ہے یا کیا ہے؟ میں نے معاف کیا،
آپ کہتے نہیں تھے بھائی ٹھیک ہے بڑا کام کیا، آرام تو کرنے دو، آگے اور بھی کرنا ہے.
پھر کیا آہستہ آہستہ ایک اور مسجد الحق مسجد دی گیا لاہور میں، تو ان کے امام صاحب بڑے دیوانے تھے، وہ قافلہ لے کر آتے تھے ہمارے یہاں، تو پھر اس طرح بھائیوں نے میرے آرام نہیں کروں گا، یہ مجھے تو جگاتے رہیں گے، یا ویسے ہی مطلب اتنی اڑا اڑی بھیڑ بھاڑ، تو میں یار رات کو میرے بولنا ہے، میں مشین تو نہیں انسان ہوں. تو پھر یہ الحق مسجد میں میری ترکیب بنائی لوگوں نے، الحق مسجد میں وہ چار پائی پہ کھلے آسمان تلے آواز ہوگا، میں نے آرام کیا وہاں، یا وہاں کوئی امام صاحب کے حجرے میں آرام کیا ہوگا، تو اس طرح مطلب آرام کر کے پھر تھوڑا تازہ دم ہو کر، میں پہلے کوئی تھوڑی سا گھر پہ دعوتیں ہیں اور کاریں لے کر آگے پیچھے، آہستہ آہستہ یہ سب ہوا. ہم ترستے تھے مطلب، وہ کبھی کوئی احسان کرتا تھا نا کہ ہم آپ کو ناشتہ کروائیں گے آپ کے قافلے کو، بازو کا ایسا ہوا کہ وہ نیڑے کر کے اور نیڑے ہی کر کے میلوں تک وہ حساب کتاب بازو کا ہو جاتا تھا، وہ چائے پاپے جا کے کھلاتے تھے، یعنی کہ یہ مکس باتیں سب اس طرح ہوتا تھا. الحمدللہ وہ اس وقت جوانی تھی، ہمت تھی، جذبہ تھا، جوش تھا، وہ سب ہو گیا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، باتیں کرنا آسان ہے. یہ باتیں بھی دیکھیں حقیقت میں
جس نے یہ وقت گزارا.
واقعی کام کرنا جو ہے نا یہ ہے ایک کام ہے, لیکن ہم کو الحمدللہ بہت جلدی ویلکم ہوا ہے. چند واقعات ضرور تلخ ہوئے لیکن جنرلی طور پر ویلکم ہوا ہے, لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھایا بہت جلدی. الحمدللہ میری دعوت لوگوں کی سمجھ میں آ رہی کہ بالکل یہ سب سے الگ تھلگ اس کا بیان ہے, سب سے الگ تھلگ انداز ہے اس کا. یہ تو نماز کی بات کر رہا ہے, سنت کی بات کر رہا ہے. کبھی بولتا آؤ رکو نماز کا اعلان کرتا, آپ کو جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا, جنازہ اٹھانے کا طریقہ بتاؤں گا. اور لوگ بیٹھ جاتے پھر میں جنازے, لوگ حیران اندر چھوٹے کہ ان کے لیے نئی باتیں ہوتی تھی, یوں اٹھانا یوں کندھا دینا ہے یہ کرنا ہے, اس طرح وضو کا طریقہ بتاؤں گا, نماز کا طریقہ عرض کروں گا. تو الحمدللہ یہ انداز میرا بہت کامیاب ہوا, اللہ کی رحمت ہوئی جو اس نے سجایا. اور یہ لوگ جو ہیں اس طرح مطلب ایک جھوک در جھوک ہمارے ساتھ شامل ہونے لگے, بڑے بڑے پھڈے باز لڑاکے بدماش یہ ہمارے ساتھ چلنے لگے. اللہ کی رحمت ہے کسی نے اسلحہ رکھ دیا, کسی نے چھڑی چھپا دی سمجھے, کسی نے مارا ماری ختم کر دی اور مبلغ بن گئے. یہ ایک مطلب ایک انداز میں بتا رہا ہوں اپنا بیان کا کہ بہت بڑے بڑے خطرناک لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے جو الحمدللہ توبہ تائب ہو کر اپنے وہ ٹریک پر آ گئے. تو یہ انداز اب آپ بولو یہاں ضرورت بہت ہے وہاں اس انداز بیان کی ضرورت ہے, یہ ٹھیک ہے آپ کا میٹر ہے. ہم نے یہ انداز اپنایا جو میں نے آپ کو بتایا, لوگوں سے نماز کی بات کی. وہ کیسا بھی بگڑا ہوا آدمی ہوگا زندگی میں نماز نہیں پڑھی, ایک بار ایک آدمی میرے سامنے رو پڑا تھا, ایک شخص رو پڑا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے جمعے کے بانے کبھی مسجد کے اندر جا کر دیکھا نہیں تھا کہ مسجد کیسی ہوتی ہے, ماحول میں آ گیا. الحمدللہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا بدماش ہوگا تھا, شریف آدمی یہاں سے گزر نہیں سکتا تھا, لیکن آج رونقیں لگی پڑی ہیں, بالکل انقلاب ہے, اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی تھے یا تو مر پھٹ گئے بھاگ گئے, اور جو تھے وہ سدھر گئے اور امن قائم ہو گیا, ایسے بھی اللہ کے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی, یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. اگر اس کو بطور انعام آپ قبول کریں گے انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا, ورنہ تنقید تو بس وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھے. مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, کائے کو تنقید کرتے ہو بلا وجہ, ایک تو کرنا نہیں اس کو کرنے سے بھی روکنا نہیں. یہ اگر ملا بناتے ہیں تو داڑھی رکھواتے ہیں نا, اسی کو ملا بناتے بولتے, تو یہ داڑھی کس کی سنت ہے یار, جس کا آپ نے کلمہ پڑھا انہیں کی تو سنت ہے, اب مخالفت کر رہے ہیں. امامہ بندواتے ہیں بھائی, تو امامہ ہے سنت کس کی, اسی نبی کی جس کا کلمہ پڑھا, زلفے رکھواتے ہیں تو اسی کی تو سنت ہے, جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے. یہ کیسے آدمی ہے, یہ مطلب کلمہ جس کا پڑھا ہے اس کی پیروی کوئی کرتا ہے تو آپ بولتے کہ یہ بگاڑ دیتے ہیں, یہ مولانا بنا دیتے ہیں, دنیا سے کاٹ دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو امام والے داڑھی والے بڑی بڑی پارٹیاں بھی ملیں گی, آہستہ آہستہ سب ترکیبیں بن گئی, بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, بڑے بڑے انہیں کے عہدے والے, بڑے بڑے مطلب یعنی کہ ڈگریوں والے آپ کو اس فیلڈ میں ملیں گے, دعوت اسلامی میں دیکھ کر آپ کو ملے گا ہے اور ہوگا کچھ کا کچھ. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے, اللہ سلامت رکھے, نظر بد سے بچے.
کیا مذہبی طب سے وابستہ, جو مذہبی فیلڈ سے وابستہ عاشقان رسول ہیں, کیا کالج یونیورسٹیز یا دیگر انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیغام کو قبول کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور اس کا کام بھی کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ہم نے ذیلی حلقے کاؤنٹ کیے تھے, 93,000 سے زیادہ ذیلی حلقے دعوت اسلامی کے بنے ہوئے, پاکستان کی بات کرو 93,000, اب لاکھ کے اوپر نکل گیا, تو ہو سکتا ہے لاکھ کے اوپر نکل گئے ہوں. پاکستان انتظامی کابینہ کے پاس اس کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. 2019 میں, 2020 میں تو کووڈ تھا کورونا کی وجہ سے, ابھی بھی کورونا کی وجہ سے ایشوز ہیں, لیکن 2019 میں ہمارے مدنی قافلہ کی جو مجلس ہے اس نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 5,00,000 سے زیادہ عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. جی ہاں, وہ 2019 میں جو پورے مہینے کا اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوا تھا جس کی تعداد تقریباً 1,50,000 کے آس پاس تھی, یہ اس کے علاوہ ہیں. اور جو ہمارے 12-12 دنوں کے 7-7 دنوں کے جو کورسز ہوتے ہیں, رہائشی کورسز, یہ اس کے علاوہ ہیں الحمدللہ. تو یہ مدنی قافلے, پھر جتنے علاقے ذیلی حلقے بنتے ہیں, جتنی کابینہیں بنتی ہیں, جتنی مساجد بنتی ہیں، دیکھو ماشاءاللہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے، اس کا کروڑوں احسان ہے کہ 600 سے زیادہ مساجد بنانے کی ہماری سال بھر کی ایوریج بنتی ہے، اور اس میں ذیلی نگران بھی بنتے ہیں، اس میں امام بھی بنتے ہیں، اس میں درس بیان شروع ہو جاتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے الحمدللہ 20,000 سے زیادہ ہیں،
600 جب مسجدیں بنتی ہیں دعوت اسلامی میں
جی
سالانہ، تو نمازیں کتنے بناتی ہوں گی
الحمدللہ بابا. یہ دعوت اسلامی کی مسجد، ابھی پچھلے دنوں ایک مدری مشورہ ہو رہا تھا تو یہی تھا کہ دعوت اسلامی مسجد بنائے کیوں، ایک سوال ہے. تو دعوت اسلامی اگر مسجد بنائے گی تو امام بھی وہ آپ کو اپنے انشاءاللہ تعالی جب پرووائڈ کرے گی تو وہاں نمازوں کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت، علاقے میں نیکی کی دعوت، پھر چھوٹی رات، بڑی بڑی راتوں میں محافل، اجتماع، مدرسۃ المدینہ بالغان، درس بیان، تفسیر کے مدنی حلقے، جناب یہ ساری چیزیں بھی دعوت اسلامی لے کر چلتی ہے. علاقوں کے اندر جو کرپشن، بدعنوانی اور گناہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جب دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ وہاں پر نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو کمی آتی. خود امیر سنت ابھی آپ کو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ایک وہ بات بیان کی کہ جو علاقے بدماشوں کے ساتھ اور دیگر حوالے سے مشہور تھے وہ علاقے تبدیل ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. تو بہت کرم ہے اللہ کا، بہت کرم ہے. آج امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے اور ہمارے مبلغین کی اللہ کوششوں میں اور اضافہ فرمائے. ایک ایک ماہ مدنی قافلوں کی بابا، ایک ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی ٹرینوں کی خوشخبریاں سنتے ہیں الحمدللہ. اللہ اور برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
اگر کسی پہ زکات فرض ہو جائے اور اس کی 10 لاکھ زکات نکلتی ہو تو کیا وہ ایک بندے کو، یعنی کہ جو زکات کا مستحق ہو، اس کو 10 لاکھ روپے زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے لیے بخشش کی دعا فرما دیجیے.
کسی عام شخص کو، جو عام شرعی فقیر ہے، اس جس کو زکات لگتی ہے، اس کو اتنی زکات دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. اگرچہ کہ اس کو دے گا تو ادا تو ہو جائے گی اس کی، یعنی ایک ساتھ دے دی اس کو تو زکات اس کی ادا ہو گئی کہ شریف فقیر تک پہنچ گئی. لیکن بلا ضرورت کسی کو اتنی زکات دینا رقم کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، یہ ناپسندیدہ ہے. البتہ اگر واقعی ایسی صورت ہے کہ کوئی مقروض ہے اور وہ زکات کا مستحق ہو چکا ہے اور اس کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے، تو پھر بلا کراہت جو ہے اس کو اتنی زکات دی جا سکتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا قرضہ ادا کر لیں.
زکات کے تعلق سے مفتی صاحب، لوگوں کی انفارمیشن بہت کمزور ہے اور شاید اس کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں ہے، میرے پاس رہا ہی کچھ نہیں ہے، سال بھر تو خرچ کر دیا. تو یہ جو کنفیوژن ہے لوگوں کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ زکات کے تعلق سے صحیح طور پر لوگوں کی جو معلومات بننی چاہیے کہ یہ کنفرم ہو گئے بھائی یہ زکات ہماری بنتی ہے؟ کیونکہ سال آ سال سے یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ زکات کے تعلق سے ایک تعداد ہے جس کی معلومات کمزور تھی اور کمزور ہے، کل کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے.
اسی صورتحال کے پیش نظر دارالفتاء سنت کی طرف سے بھی یہ کوشش کی گئی کہ مختلف علاقوں کے اندر نشست رکھی گئی زکات کے مسئلے کے حوالے سے، اور مختلف اسلامی بھائیوں نے اس میں جا کر بیانات بھی کیے. تو اصل یہ ہے کہ احساس پیدا ہو جائے کہ رب العزت جل وعلا نے، ہمارے پاک پروردگار نے ہمیں جو مال دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اس نے اپنی مخلوق میں سے دوسروں کو دینے کے لیے مقرر کیا ہے، اور جب ہم وہ حصہ دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کی جگہ ہمیں مزید عطا فرماتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو احساس اگر پیدا ہو جائے گا بندے کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ایسا مال رہ جائے کہ جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنے، تو احساس پیدا ہوگا تو وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے جائے گا. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکات کا مال کسی مال کے ساتھ نہیں ملتا مگر یہ کہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، برباد ہو جاتا ہے وہ مال. تو اس کے علماء نے دو معنی بیان کیے، ایک تو یہ کہ جس مال پر زکات لازم ہوتی تھی اس کی زکات اس نے نہیں نکالی، تو اب یہ مال جو زکات کا ہے وہ اس کے مال کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ تباہ کر دے گا اس کو. کبھی تو اس طرح تباہ کرے گا کہ واقعی اس کا مال جاتا رہے گا، اور کبھی اس مال کی برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص زکات لیتا ہے کہ جو زکات کا مستحق نہیں ہے، اس کو زکات لگتی نہیں ہے، اس نے زکات لے لی تو جو اس کے مال کے ساتھ یہ زکات کی رقم ملے گی اس مال کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو یہ دونوں بہت اہم صورتیں ہیں کہ کس کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہے اور کس کو آپ نے زکات دینی ہے، یہ سارے مسائل سیکھنا ضروری ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ احساس پیدا ہو۔
مفتی صاحب، ہمارے یہاں تو عام طور پہ عام تنگ دست آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں زکات کا مستحق ہوں، اور اگر جیسے کہ والد یا دادا نے کوئی ڈائری بنا کر چلے گئے دنیا سے کہ ہم ان کو زکات دیتے تھے، تو نہ دینے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب جن کو یہ والد، ہو سکتا ہے والد صاحب اور دادا جانے جنہیں زکات دی تھی اس وقت زکات کے مستحق تھے یا ان پر زکات لگتی ہوگی، لیکن اب پتہ نہیں کہ وہ زکات کے مستحق رہے یا نہیں، اب وہ صرف وہ نام نکالتے ہیں، اس کو ابا جان دادا جان 5000 روپے لفافہ دیتے تھے، 6000 لفافہ دیتے تھے، 1000-1200 بڑا کر دے دیے، تو نہ وہ شاید اتنی معلومات دے پاتے ہیں کہ وہ اب زکات کے مستحق رہے یا نہیں رہے۔ اچھا، جو پچھلے 10-15 سالوں سے زکاتیں لے رہے تھے یا 5-6 سالوں سے زکاتیں لے رہے تھے، وہ بھی آ کر ہر سال کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب ہمارے کو زکات آپ کے گھر سے ملا کرتی تھی، تو شاید وہ بھی معلومات نہیں لیتے ہوں گے کہ ہم پر نہ جانے زکات اب فرض رہی ہے، یا زکات لینا ہمارے لیے بھی جائز رہا ہے یا زکات لینا ہمارے لیے جائز نہیں رہا۔ تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ بیان فرمائیں۔ اور دوسری بات، جو آج ان دنوں پچھلے جو دعوت اسلامی کے تحت زکات کے تعلق سے اجتماعات ہوئے، اویئرنیس آپ لوگوں نے فراہم کی کہ زکات کیا ہوتی ہے، کیسے دینی، اس میں بھی آپ کے سامنے کئی ایشوز آئے ہوئے ہوں گے زکات سے متعلق کہ عوام میں یہ مسائل چل رہے ہیں، میں چاہوں گا ان کو بھی اگر آپ ایڈریس کر دیں۔
یہ بھی بہت اہمیت والی بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ بس وہ اٹھا کے دے دینا زکات کی رقم، تو یہ بعض اوقات تو سرے سے زکات ادا ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زکات نکالتے ہیں یا نفلی صدقات وغیرہ نکالتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جان چھڑانے کی کوشش جلدی کرتے ہیں، یعنی جو نظر آیا اسے دے دیا اٹھا کر، نہ اس بات کا دھیان رکھا کہ اس کو دینا بھی درست ہے یا نہیں ہے، آپ جو دے رہے ہیں اس سے آپ کے دینے کا مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو زکوٰۃ تو انتہائی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، اسلام کے بنیادی رکن جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر زکوٰۃ آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، تو اس پر قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ اب جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر تو وہ خود کہتا ہے کہ وہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، یا آپ اسے جانتے ہیں کہ یہ شرعی فقیر ہے اسے زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ نے جاننے کی بنیاد پر اس کو دے دیا تو ٹھیک ہے کہ وہ شرعی فقیر تھا، یا اس نے کہا کہ میں شرعی فقیر ہوں، یا پھر آپ نے ویسے ہی وہ آگیا آپ کے پاس اور آپ نے دیکھا کہ اس پر نشانیاں ہیں، یعنی اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہونے لگا کہ یار اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو سوچ کر آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، آپ کا دل جمع کہ واقعی یہ شرعی فقیر ہوگا، اس کو زکوٰۃ لگتی ہوگی، نہ اس کے پاس اتنا سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، نہ فالتو سامان ہے، کچھ بھی تو اس کے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو، پھر سوچ سمجھ کے آپ نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو گئی، اگرچہ بعد میں پتا چلا کہ وہ شرعی فقیر نہیں، لیکن اٹھا کے آپ نے ایسے ہی دے دی، آپ کا نہ آپ نے سوچا کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو آپ کی زکوٰۃ گئی، دوبارہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکات ملاڑیا نے بہت پہلے ایک مسئلہ یہ بیان کیا تھا، اور ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا، اور اس نے اپنی کئی سالوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا کہ میں لاکھوں میں یہ زکوٰۃ نکال رہا ہوں، لیکن جب اس نے صورتحال بیان کی تو پتا چلا کہ اتنے سالوں کی لاکھوں روپے کی زکوٰۃ اس کی ادا ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر لازم ہوتی ہے اور کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پچھلے دنوں میں دعوت اسلامی کے ڈونیشن کے لیے، چندے کے لیے میری کسی سے ملاقات تھی، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا، جب ہم زکوٰۃ لینے یا ڈونیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر کچھ اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی ہے، بعض تو ایسے سوالات وہ کرتے ہیں کہ جن کا جواب شاید ہمیں بھی یقیناً نہیں آ رہا تھا، ہم عالم مفتی تو ہیں نہیں، تو لیکن کچھ نارمل سی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی پیارے اسلام بھائیو
بہت ساری تعداد ایسی لگتی ہے، یعنی بڑی تعداد لگتی ہے، یعنی یہ تو میں ان کی کہہ رہا ہوں جو مرد ہیں. مفتی صاحب عورتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی یہ اپنے گھر سے پوچھیں گی کہ ذرا بتاؤ ہم پر زکات ہے یا نہیں، اس کو دے سکتے نہیں دے سکتے. تو یہ اپنی تو زکات ہے، شاید کئی مرد ادھر ادھر دے کر واللہ عالم خدا نہ خواستہ کچھ ان کی زکات ضائع نہ ہوتی ہو، تو یہ ہاں بول کر شاید اپنے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی زکاتیں بھی تو نہیں ضائع کروا دیتے ہوں گے.
ان میں عورتوں میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو اپنی زکات ضائع کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھر فلیٹ بالخصوص جو بلڈنگوں کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات باہر سے ماسیاں وغیرہ آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو زکات کی مستحق ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض تو اس میں مسلمان تک نہیں ہوتے. عورتیں اٹھا کر اپنی بھی اور اپنے گھر والے کی بھی، شوہر کی بھی زکات ان کو دے دیتی ہے، تو اپنی زکات بھی ضائع کرنے کی صورت بنتی ہے اور اپنے گھر والوں کی زکات کو ضائع کرنے کی بھی صورت بنتی ہے.
مدری چہ کے ناظرین، الحمدللہ کمپیوٹر، آج کون سے کمپیوٹر ہمارے ساتھ؟ رمضان کمپیوٹر، اور نام ان کا رمضان.
کیا بات ہے، ارے رمضان، حاجی رمضان ہے بھائی.
حاجی رمضان،
حاجی رمضان رضا، سبحان اللہ.
آپ ہی ہو جو بچوں کو حاجی حاجی بھی کہہ دیتے.
تو ہے حاجی تو
بولتا ہوں، میں بول تو رہا حاجی ہے.
آپ لوگ صحیح نہیں کرتے،
ہم غلطی ہو کے معاف کرتے.
نہیں، جو بچہ ہو بڑھو، حدیثوں میں یہ تو ترغیب ہے کہ اچھے نام سے پکارا جائے.
جی،
تو اب کسی کو حاجی ہو نا، جو نہیں ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے. حاجی بولیں گے اس کو اچھا لگے گا،
حاجی رمضان.
اس بچے کو اچھا لگے گا، ممی ابو کا بھی 12 سے گن بڑھے گا اندر اسٹوڈینٹ. یہ بولے گا، یہ بےچارا کیا بولے گا؟ تو یہ بھی ایک نام اللہ بتا ہے نا، حدیث کے تحت آئے گا نہیں کہ اب عرف یہ ہے. تو کیا حاجی بولتے ہیں تو دل آپ کو حاجی صاحب بولتے ہیں تو بولنا کچھ بھی بت، لیکن اچھا تو لگتا ہوگا.
میں عرض کر دیتا ہوں، میرے کو اب کوئی حاجی صاحب کہتا ہے نا تو میں منع ہی کرتا ہوں. اس حوالے سے منع کرتا ہوں کہ ابو یوں نہیں مزہ آتا کہ چونکہ اب آپ بھی منع فرماتے گا حاجی صاحب مت بولو، تو میں تو اپنے ذمہ دار اسلام بھائی کو بھی کہتا ہوں یار خود یعنی خود بولو گے مجھے حاجی صاحب نہ بولو، تب کو ہم حاجی صاحب بولنا بند کرے گی، ورنہ یہ حاجی صاحب بولنا بند ہوگا نہیں.
ہاں میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی حاجی عمران کہتا ہے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ خالی بولے عمران،
آپ جو خالی بولتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے. آپ جو خالی بولتے ہیں نا عمران، میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی اپنائیت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. چلے سوالات کا سلسلہ،
حاجی عمران بولتے ہو تو مزہ تو
جی مزہ اس میں کیوں
یہ جنرلی مطلب یہ رہے کسی کو بھی حاجی ہوگا اور حاجی بولے گا نا تو خوشی تو
اچھا لگے گا ڈیفینیٹ.
تو میری عادت ہے تقریباً پتہ ہوتا ہے تو میں حاجی بولتا ہوں، کبھی نہیں بھی بولتا، زیادہ تر عادت ہے.
آپ کے ساتھ عجیب ہو گیا، آپ کو کوئی حاجی نہیں بولتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ.
مجھے بھلے نہ بولے تو، ویسے علماء مشائخ کو نہیں بولتے، حاجی مولانا کون بولتا ہے؟ حاجی امام احمد سنگند، حاجی غوث پاک. تو خیر یہ ان دنوں اتنا عرف نہیں ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت کو حاجی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، حاجی قاری احمد رضا، تو وہ آج کل عرف ہے، پہلے نہیں تھا، اب آج کل عرف ہے. ایک تو مالدار کو بولتے ہیں حاجی ہمارے یہاں، یا ہماری دعوت اسلامی میں اراکین شورا کو بولتے ہیں، یا کوئی بڑی سطح کا ذمہ دار ہو. باقی ایک سے ایک آتے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ بےچارے حاجی ہوتے ہیں، ان کو نہیں لکھتے حاجی. ہمارے مدن کے والوں کو پتا نہیں ہوتا ہوگا کئی مبلغین حاجی ہیں اس میں. ہاں بھائی، حاجی رمضان، رمضان کمپیوٹر.
نہیں
ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام رمضان نجات تعالی ہے.
ابھی حاجی پر اتنا میں نے لیکچر دیا ہے، لیکن یہ اپنے منہ سے حاجی نہ بولا بھائی، یہ بھی صحیح ہے. رمضان رضا، حاجی رمضان رضا تاری، عمر
6 سال ہے.
ماشاء اللہ،
اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میں انسٹاگرام میں جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں گا
انشاءاللہ الکریم. ماہ رمضان کے فیضان کے بارے میں کچھ بتائیے.
ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا ہی کہنے، اس کی تو ہر گھر ہی رسمت بھیجی ہے. رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا اس سے بھی زیادہ ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. ہر گری رحمت بڑی ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے.
ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے قرآن کریم فرقان حمید کس مہینے میں نازل ہوا؟
قرآن کریم رمضان مبارک میں نازل ہوا.
ماشاءاللہ. تو قرآن کریم فرقان حمید ایک ہی ہے, قرآن فرقان بھی اس کا نام ہے. ماہ رمضان میں, اچھا جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری وقت بند نہیں ہوتے.
ماشاءاللہ. اگر رمضان کی حقیقی عظمت لوگوں کو معلوم ہوتی تو کیا تمنا کرتے؟
پیارے رسول اللہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو.
ماشاءاللہ. اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. ماشاءاللہ. اچھا رمضان کمپیوٹر, یہ تو بتائیے روزہ کیا ہے اور اس کی جزا کیا ہے؟
روزہ ثواب ہے, اس کی جزا رب کریم ہے.
سبحان اللہ. روزہ صبر ہے جس کی جزا یعنی بدلہ رب کریم ہے. یہ بتائیے رمضان مبارک کے کس وقت میں زیادہ عبادت کی جاتی ہے؟
ہر مہینے میں خاص طرح سے اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. مثلا بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں, حج, محرم کی 10ویں تاریخ, مگر رمضان میں ہر دن ہر رات عبادت ہوتی ہے. روزہ عبادت, افطار عبادت, افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت, تراویح پڑھ کر سحری کے لیے سونا عبادت, سحری کھانا بھی عبادت.
ماشاءاللہ. سحری کے انتظار میں سونا عبادت, سحری کھانا بھی عبادت ہے. قرآن کریم میں کتنے مہینوں کا کھلے لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے؟
ایک مہینے کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے رمضان مبارک.
ماشاءاللہ. رمضان المبارک کی ہر رات میں ایوری نائٹ کتنے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے؟
اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر شب میں 60,000 گناہگاروں کے دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے, اور عید کے دن پورے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے.
اللہ پاک رمضان المبارک کے ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے, اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. سر یہ بتائیے ماہ رمضان میں ذکر کرنے والے اور رب سے مانگنے والے کو کیا برکت ملتی ہے؟
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, رمضان میں کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے, اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا.
ماشاءاللہ. رمضان المبارک میں کتنے اشعرے ہیں؟
3 اشعرے ہیں, اشعرے رحمت, اشعرے بخشش, اشعرے جہنم سے آزادی کا ہے.
پہلا اشعرہ اشعرہ رحمت, دوسرا اشعرہ مغفرت, تیسرا اشعرہ جہنم سے آزادی.
10 دن ہے رحمت, 10 دن ہے بخشش, اور 10 جہنم سے آزاد کیا. کیسا مبارک مہمان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا.
ماشاءاللہ. اشرا یہ 10 دن کا ہوتا ہے, تو پہلے جیسے اب اشرا جو ہے نا رمضان کا پہلا اشرا ہے 10 دن کا, پھر دوسرے یہ ختم ہوگا تو اشرا مغفرت آئے گا, تیسرا پھر جہنم سے آزادی کا شعرا.
ماہ رمضان قیامت
مرحبا.
ماہ غفران قیامت
مرحبا.
ماہ سیام قیامت
مرحبا.
ماہ رحمت قیامت
مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی حاجی رمضان تو تیاری کر کے آئے تھے کیا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامیہ مخلص مبلغ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رزق رزق حلال دے مجھے میرے کبریا.
میرا نام حسن ہے, میں کافی عرصے سے یہ کباڑ کا کام کر رہا ہوں. اس میں لویا گتا روٹی اخبار وغیرہ وغیرہ چیزیں خریدتا ہوں. حضرت صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں سامان خریدتا ہوں کلو کے حساب سے, جیسے مثال کے طور پہ یہ تالا جس پہ میں محنت کروں صحیح کروں اس کو, کیا میں اپنے ریٹ کے حساب سے بیچ سکتا ہوں یا پھر کلو کے حساب سے بیچ سکتا ہوں. حضرت صاحب یہ میرا دوسرا سوال ہے. کچھ لوگ مجبوری کے تحت اپنا قیمتی سامان مجھے دے جاتے ہیں کہ ایک مہینے بعد میں یہ سامان لے جاؤں گا. اب ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں, ایک مہینے بعد اگر وہ آتا ہے تو ہم اس پہ اپنا منافع رکھ سکتے ہیں یا اسی پیسوں میں اس کو ریٹرن دے سکتے ہیں.
ماشاءاللہ یعنی کلو کے حساب سے آپ خریدتے ہیں لیکن بیچتے ہیں تو اب اپنے حساب سے بیچتے ہیں کہ کلو کے حساب سے. یہ تو جیسا معمول عرف
یعنی یہ تو ان کی مرضی پر ہے نا, یعنی
آپ کی مرضی پر
جی, کوئی مسئلہ نہیں اس طرح بیچنے میں ان کا.
بعض اوقات وہ دانے کے حساب سے بکتے ہیں, ایک دانہ اتنے کا ہے, بعض اوقات وزن سے بکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نفع تو نہیں رکھ سکیں گے ہے نا, جو ہاں وہ تو سود بن جائے گا, جتنے پیسے لیے بس وہی واپس دینے ہوں گے. اللہ آپ کو برکت دے, حلال روزی کی ہی کوشش کرنی چاہیے.
حضرت صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے ہمارا کہ یہ آج کل جو ہم زکات ادا کرتے ہیں ہمارے بزنس مین, میں بزنس مین کے حوالے سے بات ہے, بزنس مین جو زکات ادا کرتے ہیں وہ زکات دینے میں تھوڑا سا یوں محسوس کرتے ہیں کہ کہاں اتنے پیسے دیں گے نکالیں گے, تو بالکل آسان الفاظ میں شرح رہنمائی کر دیں کہ وہ زکات دینے کے پابند بن جائے, زکات دے دیں فوری طور پہ. اور دوسرا ایک سوال یہ ہے حضرت صاحب, عورتوں کی زکات جو ہم مرد ادا کرتے ہیں, یہ جو ان کے سونے کی زکات ہوتی ہے, تو یہ عورتوں کو خود ادا کرنی چاہیے یا ہم کو ہم ادا کریں, تو اس کا کوئی شرعی رہنمائی دے دیں.
زکات تو اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہے, جس پر زکات فرض ہے اس کو تو دینا ہی دینا ہے, اگر وہ نہیں دے گا تو سخت گناہگار عذاب نار کا حقدار ہے. یہاں تک کہ یہ زکات کا مال جو ہے وہ گنجے سانپ کی صورت میں قیامت کے دن زکات نہ دینے والے کو بادشاہ پکڑ کے کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. اور جو مطلب سونے چاندی کی زکات نہیں دے گا تو وہ اس کے پتھر بنا کر آگ میں تپا کر, وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی, تو بہرحال وہ پتھر بنا کر اس کے بدن پر وہ اس سے رکھ دیا جائے گا, گرما گرم داغ آ جائے گا بدن, اور ایک پتھر دوسرے پر نہیں ہوگا, بدن اتنا بڑا ہوگا کہ سب پر وہ پتھر سنگل سنگل آئے گا, جس سے شدید تکلیف ہوگی. تو اس طرح کے اور بھی عذابات ہیں. اب زکات نہیں بھی دو گے تب بھی یہ دنیا سے چھوڑ کے چلے جاؤ گے, مال کتنا کھاؤ گے. اس لیے وہ جو بھی زکات فرض ہے وہ دے. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے غرقی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چیتھڑے تھے, اور جہنم کے گرم پتھر اور تھوہر اور سخت کڑوی جلتی بدبودار گھاس چوپایوں کی طرح چرتے پھرتے تھے. جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, عرض کی یہاں پر مالوں کی زکات نہ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکات نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا. اس طرح مطلب اللہ پاک کا عذاب بڑا سخت ہے تو زکات سبھی کو دینی چاہیے جس پر فرض ہے. رہا یہ کہ عورت کے مال کا حساب کتاب آپ کو پتا ہے کہ اس پر اتنی زکات بن رہی ہے نا, اتنی زکات اب اس کی اجازت سے مرد دے دے, شوہر دے دے, یا کوئی بھی مسلمان اگر دے دیتا ہے تو زکات ادا ہو جائے گی.
صراحتن اجازت لے لے یا پتا ہے اس کو کہ میری زکات ادا کر دیتا ہے, جیسے شوہر ہے باپ ہے بعض اوقات ہر سال ادا کرتے ہیں تو پتا ہے تو وہ اس پہ راضی ہے تو اس سے ادا ہو جائے گی زکات.
راضی ہے پتا, انہیں پتا ہو کہ کتنی زکات بنی, مال تو بڑھتا گھٹتا ہے نا, اگر زیادہ چلا گیا تو پھر تو نفل ہو جائے گا اضافی جو ہے نا.
زیادہ چلا جائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو نفلی صدقہ قرار دے دے یا اگلے سال کی زکات میں اس کو کاؤنٹ کر لے.
اگلے سال میں بھی شمار ہو سکتا ہے چاہے تو, کم ہوگا تو پھر اس دن ہی اس کے ذمہ رہے گی جس پر فرض ہے, تو اس لیے پوچھ کر ہی دینا اسی میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں ہمارا مشورہ ہوا کہ ہفتہ وار اجتماع انشاءاللہ عز و جل جمعہ عصر سے مغرب ہوگا, تو مدنی چینل پہ بھی انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ جمعہ عصر سے مغرب ہی ترکیب بنے گی.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسب معمول انشاءاللہ مدنی مذاکرہ عصر کے بعد ہوگا اور مدنی مذاکرے کے بعد آخر میں انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا اور دعا حسب معمول ہوتی ہے الحمدللہ.
میرے ابو جی عمرہ پڑھنے جاتے تھے پہلے, تو ابھی نہیں جا پا رہے, ہر رمضان میں جاتے تھے الحمدللہ, ابھی نہیں جا پا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے. تو وہ جو عمرے پہ جاتے تھے ان پیسوں کا ابو جی وہ غریبوں میں پیسے تقسیم کریں یا ان کو راشن لے کر دیں, اس کا رائے دیجیے گا.
اچھا آپ مشورہ کر رہے ہیں, ویسے ابو اگر نہ دینا جائیں کچھ بھی تب بھی جائز ہے, لیکن یہ اچھی آپ نے ماشاء اللہ آئیڈیا نکالی کہ جو رقم عمرے پر خرچ کرتے ہیں اب وہ رقم رائے خدا میں خرچ کر دیں, غریبوں کو دیں, اپنے ویسے تو اپنے رشتے داروں کو دیکھیں کہ ان میں کوئی حقدار ہو, حقدار بھی اس میں شرط نہیں ہے, تو نفل صدقہ ہے. اگر کسی غریب کے بجائے کسی اور کو چلا گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہ پہلے اگر بہتر ہے کہ رشتے داروں میں دیکھیں آپ, اس میں دیں اگر کوئی ایسا ہو کمزور ہو مالی اعتبار سے تو اس کی مدد کر دیں, یا کسی بھی غریب کو دیں, مسجد میں دیں, امام صاحب کو دیں, اچھا آپ کسی ادارے کو دیں, کسی مدرسے کو دیں, چاہے تو دعوت اسلامی والوں کو دے دیں کہ وہ دعوت اسلامی میں دین نیکی کی دعوت کے کاموں میں یا جس طرح بھی جو ان کے طریقہ کار اس میں خرچ کر دیں, تو یہ ایک ثواب کا کام ہوگا. اگر یہ جتنے عمرے پر اس بار نہیں گئے نا, ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, ہزاروں ہوگی,
لاکھوں
ہوگی,
دنیا بھر میں لاکھوں ہوگی.
جی جی, اب یہ کہ اگر یہ سارے کم کبو پہ ایک لاکھ روپے خرچ آتا ہوگا عمرے پہ کہ نہیں, آج کل
پتا نہیں شاید زیادہ ہوتا, وہ پوری پوری فیملی کا ہوتا ہے.
ہاں پوری پوری فیملی کا, اب تو لاکھوں تو یوں بنے گا نا, اگر یہ سارے کے ساروں یوں اللہ کو توفیق دے دے,
زکات بھی نہیں ہوتی,
زکات بھی نہیں ہو رہی ہے, دعوت اسلامی کو دے دیں, جو اہل محبت ہیں جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, اگر وہ دعوت اسلامی کو دیں گے, دعوت اسلامی کوئی فرد کا نام تو نہیں, میرے جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا, یہ نظر آ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آئے گا, یہ دین کے کاموں میں صرف ہوگا, نیکی کے کاموں میں صرف ہوگا. یہ مطلب ہمارے یار بہت بڑا دکھ کم ہو جائے گا, کروڑوں روپے آ جائیں گے اس طرح. تو جو سن رہے ہیں اگر ان کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آتا نو پرابلم, آپ کی مرضی ہے, دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا,
یہی
سب کا بھلا سب کی خیر.
اگر یہی بات ان سے بھی کر دی جائے جو وہاں دسترخوان لگا دیتے افطار کا.
جی جی, ہاں یہ تو ہاں اس بار یہ ان کو سمجھانا, تو اب بھی دسترخوان تو سجتے ہوں گے.
نہیں مجھے یاد پتہ اجازت نہیں ہے.
اچھا تو یہ سیدھی سیدھی رقم بچی ہوئی ہے, یہ رقم بھی اگر کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دیں, سب سے پہلے آپ کے رشتے دار,
بالکل
بچے تو سب کو دے کر بچے تو دعوت اسلامی کو دے دو بس. تو دعوت اسلامی بھی لائن میں لگی ہوئی, دیکھو ہم لوگ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں, ہم کو لوگ چندہ پارٹی بھی بولتے ہوں گے, تو یہ ان کا بولنا یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے نماز تو پڑھتے ہوں گے, یہ مسجد چندے ہی سے تو بنی ہے, چندہ پارٹیاں تو بناتی ہیں مسجدیں, آپ کو نماز کی سہولت دیں، پنکھے لٹکا کر دیں، بتیاں جلا کر دیں، دریا بچھا کر دیں، آپ کی مہربانی آ کر نماز پڑھ دو، پھر سلام پھیرنے والا چندہ پارٹی ہے یار، یہ جمتا ہے، آپ خود سوچو۔ تو سال میں 600 مسجدوں کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اگر سنا کہ ہمارا ایوریج 600 مسجد ہے سال بھر میں الحمدللہ، تو یہ چندے ہی سے تو بنتی ہے، اپنی جیب سے ہم تھوڑی بناتے ہیں۔ تو یہ کہ دعوت اسلامی کو یہ آپ اگر دے سکتے ہیں تو دل بڑا کر کے، جو بھی اس کا خرچہ بچا عمرے کا وہ بھی، جو حج پر نہیں جا سکے وہ بھی، اور جبکہ حج فرض نہ ہو، فرض کے لیے بچا کر رکھنا وہ اپنی جگہ پر۔ اچھا، اور یہ جو دسترخوان پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتا ہوگا مسجدین کریم میں، حرم شریف میں اور مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی شریف میں،
جی
اتنا مال ہوتا ہے وہاں، کھایا نہیں جاتا، یہ الگ شکایت ہے مجھے، کھایا نہیں جاتا، یہ اٹھا کر یوں ڈسٹ بین میں ہوتے، وہ ڈسٹ بین کے ہی ہوتے، پھر سنا ہے لوگ اس میں چن چن کر جو غریبڑے ہوتے ہیں یا متوسط درمیانے وہ لے جاتے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بظاہر ڈسٹ بین ٹائپ کی گاڑیاں آتی ہیں، وہ یوں بے دردی سے یوں لپیٹ کے ڈال دیتے، کیا دہی، کیا چاول، کیا مطلب پھل فروٹ کھجور ہے سب مکس، تو چھٹی کر کے لوگ لے جاتے ہیں۔ باقی اب خدا جانے کیا ہوتا ہوگا، زیادہ ڈیپ جانا مشکل ہے، پریشانی ہوگی۔ تو یہ اس طرح ہو رہا ہے، اب یہ اس طرح پھینک دینا کیا ثواب کا کام ہے؟ پیٹ میں جانا چاہیے، چاہے کسی گائے بکرے کے پیٹ میں چلا جائے، پیٹ میں جانا چاہیے۔ خالی یوں وہ مال کہ جس کی قیمت بنتی ہے اس کو یوں پھینک دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ مسجدوں میں ہمارے یہاں جو بنتے ہیں نا افطاری، اس کو بھی پھینکنا نہیں ہے، کہ اب مسجد کا خادم کباب سموسے بچ گئے، پکوڑے بچ گئے، وہ چھانٹ لیے، اور یہ پھل فروٹ جس میں کوئی اب وہ بکھر گئے تو اس کو پھینک دیا نہیں، اس کو کھانے کا ہے، کھانا ہے یا کھلانا ہے، دے دیا جائے کسی کے پیٹ میں جائے، یا کوئی ایسی ترکیب ممکن ہے، پورے پورے کیلے بھی دھوتے ہیں کیا، ہمارے یہاں پھینکنے کا رواج کم ہے الحمدللہ، دیکھا نہیں اس طرح کی چیزیں پھینک دی جاتی ہوں، پورے پورے کیلے تو جو بچ سکتا ہے وہ فریج میں کسی اڑوس پڑوس نمازی کو بولیں گے تو خوشی خوشی رکھ لے گا، کل کام آ جائیں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بچانا چاہیے، تو یہ رقمیں جو اس بار بچی ہیں وہ بھی اگر دعوت اسلامی کو مل جائے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ،
ان کا بھی بیڑا پار ہے، اللہ نے چاہتا ہے، میں چاہوں گا کہ
مطلقاً بیڑا پار ہے،
جی جی ماشاءاللہ، میں چاہوں گا کہ موضوع چلا ہے تو یہ جو دعوت اسلامی کے لیے کر رہے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ماشاءاللہ، اور جو دے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو بھی آپ کوئی دعا سے نواز دیں،
یا اللہ پاک جو دعوت اسلامی کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور جو ان کو دے رہے ہیں اور دلوا رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو سلامتی ایمان نصیب فرما، رمضان مدینہ دکھائیں،
آمین،
اور بے حساب مغفرت ان کا مقدر بنا،
آمین
آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، ماشاء اللہ۔ حاجی اسید رضا نے وہ آج پہلا روزہ رکھا تھا، اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے، کل تذکرہ ہوا تھا نا، انہوں نے ماشاء اللہ پہلا روزہ رکھا اور پورا روزہ رکھا، تھوڑا 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 تھا،
حاجی اسید رضا مبارک ہو،
تھوڑا تھوڑا تھا کہ نہیں، نہیں نا پورا پورا آج روزہ رکھ لیا انہوں نے، ذہن یہ کہ پورا مہینہ رکھوں گا، اب اللہ ان کو استقامت دے دے۔ اچھا، پھر ایک چٹکلا مجھے سنا تھا کہ وہ حسن رضا کا بھی جذبہ تھا کہ میں بھی رکھوں گا، مگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے کوئی دو ایک نوالے کھا لی حسن رضا نے ساتھی، تو انہوں نے بولا کہ تمہارا تو روزہ نہیں ہوا، اس پر ان کے ابو کا کہنا ہے کہ یہ تھوڑا افسردہ ہوئے تھے حسن رضا، اور پھر سارا دن انہوں نے کھائے پیے بغیر روزے دار کی طرح گزارا ہے، حسن رضا نے کھایا پیا نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا، تو ان کا بہرحال روزہ نہیں ہوتا، ہم نے یہ جذبات دیکھ کر میں نے مشورہ دیا کہ حسن رضا کے ابو کو کہ انشاءاللہ ان کو کل رکھواتے ہیں روزہ، اللہ نے چاہ تو کل حسن رضا کو روزہ رکھوائیں گے، اب یہ اس کو یہ پتا ہے کہ روزے میں کھوائے پیوائے نہیں، اب ٹائم ٹیبل تو یہ تو بڑے بڑوں کو پتا نہیں ہوتا، تو ہم صبح صادق کے بعد ان کو کھانے نہیں دیں گے، مغرب تک، لیکن یہ مانگیں گے اگر تو انشاءاللہ ان کو کھلا دیں گے. شرعی مسئلہ یہ کہ نابالغ بچہ اگر بھوک لگی ہے اور مانگ رہا ہے، پیاس لگی ہے، پانی مانگا ہے، اس کو دینا پڑے گا. اب زبردستی بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کل روزہ رکھوائیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ پورا کر لیں.
وہ روٹی کا جو تھوڑا سا پیس تھا، وہ دعا کے دوران جو روٹی کا تھوڑا سا کچھ پیس تھا، اور وہ سب کا تو روزہ تھا، کون کھائے، تو وہ جو نا حاجی علی رضا نے حسن رضا کو منہ میں ڈال لیا.
اچھا یوں ہوا ہے.
تو پھر
انہوں نے بولا روزہ گیا، روزہ ہوا ہی نہیں بےچارے گا. ہاں تو یہ افسردہ ہوئے تھے، میں نے دیکھا نہیں.
بالکل آدھا نہیں لیا نا پھر.
ہاں پھر نہیں لیا،
آدھا نہیں لیا.
تو یہ ماشاء اللہ جذبہ ہمارے بچوں کو، یہ ماحول کی برکت ہے. الحمدللہ میں ان کو حوصلہ افزائی کے لیے 1200 روپے تحفہ پیش کرتا ہوں. یہ انہی کی ملک ہے. بھیا کو میں تو بولا، آپ بولیں گے مجھے مدینہ چاہیے. اب تو لے لیا، اب کیا ہے
اس کے ساتھ مانگ.
انہوں نے تربیت نہیں، ٹریننگ نہیں دی نا. آپ نے قبضہ بھی کر لیا تھا، قبضے کو سمجھ سکتے ہیں آپ. اب تو میں رکھ بھی نہیں سکتا. نہیں بولتے مدینہ چاہیے ہے مطلب.
نہیں تو آپ یہ 1200 کے ساتھ ساتھ مدینے کی دعا بھی دے دینا.
ہاں یہ دعا ہے مدینہ چاہیے. اللہ پاک آپ کو حج کے راستے سے مدینہ دکھائے. حج بھی نصیب ہو، مدینہ بھی.
واہ واہ واہ.
شاہ کاش میں بھی ہوں.
حاجی
ابو کے بغیر تو جانے سے رہے، اکیلے تو نہیں جا سکتے. اکیلے جا سکتے ہیں، اتر آئیں جو ہے طے کر لو، اکیلے جا سکتے ہیں کہ نہیں.
چلو سوال چلائیے. اچھا پہلے طے ہو رہا ہے اکیلا جانا نہیں جانا.
بڑا ہو جاؤں گا پھر اکیلے جا سکوں گا.
فی الحال آپ کے ساتھ جائیں گے. نہ آپ یہ نہیں ہوں، بڑے ہو کر اکیلے جانا ہے، آپ کو لے نہیں جانا ہے.
جا
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سوال چلائیے.
بس یہ سوال پوچھنا تھا کہ نذرانہ شعر کو جو یہ کہتے ہیں میرا شعر، اس سے ذرا وضاحت کر دیں تھوڑی سی، کہ آپ ان کو اپنا شعر کس اس پہ بولتے.
جنرلی بولتا تو نہیں ویسے، لیکن کبھی کبھی بول بھی دیتا ہوں میرا شعر. شعر ایک مطلب یہ نہیں کہ استعارہ ہے. جب شعر کسی کو بولا جاتا ہے نا، اس سے مراد بہادر، ہمت والا. یہ لیا جیسے مولا علی شعر خدا، ان کا تو لقب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سیدنا حمزہ کو اللہ اور رسول کا شعر کا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی اللہ کا شعر اور اس کے رسول کا شعر. مولا علی کی بہادری کی تو بات ہی کیا ہے، تو واقعی ان کی بہادری تو سبحان اللہ. وہ خیبر کا دروازہ جس کو کئی کئی آدمی مل کر ہلا نہ سکیں، اس کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں پکڑ لیا ڈھال کی طرح، ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے مولا مشکل کشا. اب اگر یہ بھی شعر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی شعر نہیں ہے. ایسے شعر تھے شعر خدا. ان پر ہماری جانے دو کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی قربان مولا مشکل کشا پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حیدر کے معنی بھی شعر، حمزہ کا معنی بھی تو شعر ہے نا. حمزہ کے معنی بھی شعر ہے، کا نام بھی شعر تھا، اور یعنی اس میں باب مسمہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسا نام ویسا کام. یعنی نام جیسا ہی، جیسا نام تھا شعر، تو یہ تھے بھی شعر. یعنی شعر تو کیا ان کے سامنے، مطلب حقیقی شعر آئے تو مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. شعروں کا تو شیر کا خطرہ کیا، شیر خود کانپ اٹھا. شیر کا خطرہ کیا، شیر خود کانپ اٹھا. سامنے جب نبی کا غلام آ گیا، سامنے جب نبی کا غلام آ گیا. حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ اور ایک اور بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ کوئی راستہ بند تھا، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے पूछा कि ये रास्ता क्यों बंद है, क्या मसला है, लोग जाने हुए जा नहीं पा रहे। तो फरमाया कि कहा गया कि एक शेर वहां खड़ा हुआ है, तो इसलिए वो लोग डर रहे जा नहीं रहे। तो आप चले गए उसके पास, शेर के पास, कान पकड़ लिया उसका, ए चल लोगों को तंग करता है, हुकूम के अम्मा तलफ करता है, ये मैं अपने अल्फाज बोल रहा हूँ। और चला तो चुपचाप दो मिलाता हुआ चला गया, रास्ता क्लियर हो गया। शेर का खतरा क्या, शेर खुद कांप उठा, शेर का खतरा क्या, शेर खुद कांप उठा, सामने जब नबी का गुलाम आ गया। हजरत सफीना साहबी रसूल ये अपने लश्कर से बिछड़ गए थे, और इतने में जंगल बयामान था, शेर सामने से आ गया, तो आप आगे बढ़ गए और उसने कहा या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, शेर की कुनियत है कि ए शेर मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मौला के एक माना ये भी बनते गुलाम, तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तो शेर एकदम मतलब संभल गया और दुम हिलाकर आगे चलने लगा इशारे से, तो आप उसके पीछे चलने लगे शेर के, और वो शेर आगे जाकर वो लश्कर तक पहुंचा दिया और फिर चला गया, आप लश्कर से मिल गए। तो शेर का खतरा क्या, शेर खुद कांप उठा, शेर का खतरा क्या, शेर खुद कांप उठा, सामने जब नबी का गुलाम आ गया। हजरत अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी कहा लिखी है कि किसी बादशाह ने किसी बुजुर्ग को वो भूखे शेरों का आगे डलवा दिया, ये सजा पहले दी जाती थी, भूखे शेरों को आगे डालते थे, तो इनको डलवा दिया। अब जा रहे वहां तो बाजार तो बेबसी थी, उनको डाल दिया, भूखे शेर निकले करके घोराते हुए, तो इनके आगे खड़े हो गए, और फिर ये जबान से अब इनके पांव चाटने लगे शेर। अब बादशाह हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, फिर जाहिर इनको बरी कर दिया, ये तो चीज है दिगर वो भी चीज है, तो ये खड़े हुए थे मतलब और कुछ भी कर नहीं रहे थे। तो बाद में जब अब रिहा हो गए तो लोगों ने पूछा कि आप ना रो रहे थे ना चीख रहे थे ना इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, आप किसी सोच में डूबे हुए थे, मसला क्या है? आपने शास्त्र में कि मैं गौर कर रहा था कि शेर मेरा पांव चाट रहे हैं, मेरे पांव पाक रहे या ना पाक हो गए, शेर का थूक पाक है या ना पाक है, मैं इस मसले पर गौर कर रहा था। खैर वो शेर का थूक जो है ना नापाक है, क्योंकि वो दरिंदा फाड़ खाने वाले जानवर, जैसे कुत्ता, कुत्ते का थूक भी नापाक है, तो शेर का थूक भी नापाक है। शेर का खतरा क्या, शेर खुद कांप उठा, शेर का खतरा क्या, शेर खुद कांप उठा, सामने जब नबी का गुलाम आ गया, सामने जब नबी का गुलाम आ गया।
अमीर सुनत वो हाजी उसे ने सवाल करना है आपसे।
अमीर सुनत आपसे ये सवाल है, जो बच्चे रोजा रखते हैं, लोग बच्चों से पूछते हैं कि रोजा कहाँ रखा है, तो ये सवाल करना कैसा?
अब बच्चों को खुश सबई के लिए पूछते हैं कि जो ना समझ होता था फिर वो जवाब भी मजे का देता है, पेट में रखता है, कोई फ्रिज में रखता है, कोई अम्मी के पास रखता है, इसका मतलब ये छोटा बच्चा उसको पता नहीं कि रोजा क्या होता है कहाँ रखा जाता है, इसमें कोई हरज? ये खुश तो भाई है, किसी की दिलाजारी तो है नहीं, न किसी को जलील करना है, छोटा बच्चा है तो ये तो बोलता है। हाजी रजा भी कहीं रखते होंगे छोटे से, तो कहाँ रखते थे, फ्रिज में ये रखते थे, है? आप पेट में रखते थे, इनका छोटा भाई यहाँ रखता था सर में रोजा, ये नहीं पता मुझे कि मैं कहाँ रखता था, कोई ऐसा है भी नहीं जो तवज्जो दिला के तुम वहां रखते थे, मैं भी कहीं कहीं रखता हूँ, हो सकता है बच्चे रखते हैं संभाल के रखते हैं कहीं ना कहीं। सल्लु अला हबीब صلی اللہ علی محمد. آپ کہیں رکھتے تھے؟ کہیں آپ بھی تو رکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے خاندان کے بڑے آپ کو یاد دلا دیں. کہیں بھی نہیں ہے، یہ بھی کہیں تو رکھا تھا. روزہ کسی جگہ پر رکھا نہیں جاتا، بلکہ روزہ یوں رکھا جاتا ہے کہ روزہ کے معنی ہے رکنا. تو کھانے پینے اور میاں بیوی کا جو مسئلہ ہوتا ہے مخصوص، ان چیزوں سے رکنے کا نام، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ رکا رہنا، خالی رکا رہا تو روزہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اب میں گلگت سے بات کر رہا ہوں شاہد جی. سر زکات کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا. اچھا سر، میری دکان ہے، اس میں 1.5 لاکھ روپے ادھار ہے نا، تو ادھار والے مجھے دے نہیں رہے، میں سالانہ جو ہے اس کا زکات ادا کرتا رہوں کہ نہیں؟
یعنی جبکہ آپ نے دیا ہوا ہے ادھار اور وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس گواہ وغیرہ موجود ہیں، یعنی قرضہ موجود ہے آپ کا، تو اس کے پر زکات تو آپ کو دینا ہوگی، یعنی آپ کے اوپر لازم ہو گئی. اور دینا اس وقت ضروری ہوگا جب پوری رقم مل جائے یا نصاب کا پانچواں حصہ آپ کو مل جائے. جیسے مثال کے طور پر اگر نصاب جو ہے وہ 70,000 روپے ہے، 75,000 روپے ہے، تو 15,000 مل جائے تو 15,000 کی زکات دینا ہوگی. لیکن اس میں عافیت اور آسانی یہ ہے کہ سال بسال پوری کی زکات نکال دینی چاہیے، ورنہ ایک ساتھ جتنے سال ہوں گے سب کی زکات نکالنا پڑے گی، یعنی جب ملے گی تمام سالوں کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی. تو اس لیے زکات ہر سال جتنی رقم ہے اس کی نکال دیں.
جبکہ زکات کے شرائط پائے جائیں، قرضہ اب 150 روپے قرضہ ہے تو اس پر زکات نہیں، زکات کے شرائط پائے جائیں گے تب زکات فرض ہے. قرضہ لیا اور سال ہی پورا نہیں ہوا اور اس نے دے دیا، اب یہ کہ اس میں یہ کاؤنٹ ہوگا جو آپ کے پاس اگر زکات جتنی ہے رقم، تو اس کے ملنے سے بن جاتی ہے.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کرونا ہو، بندے کو کرونا ڈائگنوز ہو جائے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یا دوسرے دن ڈاکٹر منع کرے کہ روزہ نہیں رکھو، تو اس کے بارے میں کیا شریعت ہے؟ جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک کرونا سے محفوظ رکھے ہم سب کو. اس میں ایسا ہے کہ بعضوں کو کرونا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، چپ چاپ چلا جاتا ہے. بعضوں کو دو چار چھینکیں آ جاتی ہوں گی. تب کرونا کا جیسا اٹیک، اگر کرونا کا ایسا خوفناک اٹیک ہے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ روزہ رکھے گا تو مزید یعنی کہ تکلیف بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر دیر میں اس کو شفا ہوگی، جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی، تو اگر اس طرح کی بات کوئی ماہر طبیب یعنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر، یہ جو خوف خدا بھی رکھتا ہو، دین دنیا میں سمجھتا ہو، تو وہ اگر کہتا ہے تب تو روزہ قضا کر سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں، بعد میں بہرحال رکھنے تو ہیں. اچھا، یا خود اپنا تجربہ ایسا ہے کہ اسی ساتھ میں بیماری چلی ہوئی ہے، بخار ہے، جیسے بخار 20 میں ہوتا ہے تو اتنی شدت پڑ گئی کہ پہلے بھی بخار ایسا شدت سے ہوا تھا کہ روزہ رکھا تھا تو مزید بڑھ گیا تھا، یا کوئی ایسا اپنا تجربہ. بعض کرونا بھی سیکنڈ ٹائم بھی ہوتا ہے، تھرڈ ٹائم بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار کرونا ہو گیا تو اینٹی باڈی تو بن گیا لیکن دوبارہ کرونا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں ہے. ویکسین والے کو بھی کرونا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں دیتا کوئی، یہ ذہن میں رکھے گا کہ ویکسین لگا لیا معافی مشکل، آزاد ہو گئے، پھر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ویکسین میں پتا چلا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہوتا ہے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں بھی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ویکسین والے کو اگر اٹیک ہوتا ہے کرونا کا تو لائٹ ہوتا ہے، زیادہ شدت نہیں ہوتی، ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑتا، یا سانس جو مطلب رکتی ہے وہ لگاتے ہیں اپنے وینٹیلیٹر وغیرہ، تو یعنی کم اٹیک ہو، اس طرح کی مختلف باتیں. تو بہرحال لے کے ڈبل بھی کرونا ہوتا ہے، ٹریبل بھی ہوتا ہے، اللہ پاک اس آزمائش سے ہم کو نکالے، اس میں نہ ڈالے. تو جیسا اٹیک، یہ میں نے آپ کو فارمولا دے دیا کہ روزہ کب چھوڑ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا ڈائلیسس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دے.
مجلس شرعی جو مبارک پور شریف کی ہے، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ڈائلیسس ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈائلیسس کہلاتا ہے ہیمو ڈائلیسس اور دوسرا پیریٹونیل ڈائلیسس. جو پہلا والا ہے ہیمو ڈائلیسس، جس کے بارے میں ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ اس میں صرف مادے صاف کیے جاتے ہیں، کوئی چیز منفس کے ذریعے اندر داخل نہیں ہو رہی ہوتی. دوسرا جو پیریٹونیل ڈائلیسس ہے، اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مریض کے پیٹ میں موٹی تہ تک سوراخ کر کے اندر میدے سے متصل ایک جھلی ہوتی ہے، ایک پائپ ڈالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے خاص قسم کا پانی جو ہے وہ پیٹ کی جھلی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر باہر نکالا جاتا ہے. تو وہ زخم کے ذریعے جو ایک مسئلہ ہے، جائفہ جس کو بولتے ہیں، تو اس میں وہ میدے تک دوائی پہنچائی جائے تو اس سے امام اعظم کے مذہب میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا احتیاطاً واجب ہوتی ہے. تو اگر یہ دوسرا والا کرایا تو مجلس شرعی مبارک پور شریف کا فیصلہ یہ ہے کہ پیریٹونیل ڈائلیسس، اس میں روزہ امام اعظم کے مذہب کے مطابق ٹوٹ جائے گا. تو انہوں نے حکم یہ دیا ہے کہ گردے کا مریض پہلے تو یہ کوشش کرے کہ پیریٹونیل ڈائلیسس رات میں ہوتا ہے ہو، تاکہ روزے کے فساد پھر قضا کا سوال ہی نہ اٹھے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دن ہی میں یہ ڈائلیسس کروائے تو احتیاطاً روزے کی قضا بھی کرے. یہ جو دوسرا والا ہے
ماشاءاللہ. تو یہ ہوا نا جو ڈائلیسس بھی دو طرح کے. یہ سب کو چاہیے کہ جب تک مسئلہ معلوم نہ ہو، علماء کو بھی چاہیے کہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو چونکہ چنانچہ نہ کیا کرے، یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے، فقیر کا خیال یہ ہے یوں ہو، نہیں فقیر کا خیال نہیں چلے گا، اللہ رسول کا ارشاد چلے گا. میں سب کو معاف کیجیے گا، میں عمر بڑی ہو گئی ہے اس لیے میں سمجھاتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے پھر بندہ گناہگار ہوتا ہے. مفتی بھی اٹکل سے جواب دے گا یہ بھی گناہگار ہوگا. معافی چاہتا ہوں، مفتی کوئی اسلام کا مالک نہیں ہے. جو اللہ اور رسول نے بتایا مفتی اسی کی روشنی میں بتا سکتا ہے، گھر کی چلائے گا تو ہی پھنس جائے گا. اور پھر بھی مفتی صاحب کے لیے، مفتی صاحب نے غور کیا کہ مسئلہ انہوں نے اپنے طور پر شریعت جو بھی ان کے پاس معلومات تھی اس کے تحت اٹکل سے نہیں شریعت کے حکم کے مطابق دیا ہے، جو بھی یہ گنجائش ہے اجازت ہے. اور پھر مفتی کو پتا چل جائے گا رونگ نمبر لگ گیا ہے، میری غلطی ہوئی. تو مفتی پر فرض ہے کہ جتنوں کو یہ غلط مسئلہ انہوں نے بتایا یہ ان کو بتائے کہ بھئی وہ جو مسئلہ میں نے بتایا تھا وہ غلط تھا، اصل مسئلہ درست مسئلہ یہ ہے. یہ اس پر فرض ہے. مفتی صاحب اب ازالہ نہیں کریں گے، اس کو ازالہ بولتے ہیں، ازالہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے.
امیر الحسن کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس سوا تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اضافی رقم وغیرہ نہ ہو، نہ چاندی ہو، صرف ضرورت کا سامان جو ہوتا ہے جیسے کپڑے وغیرہ، برتن وغیرہ وہ رکھے ہوئے ہوں جو استعمال میں نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں زکات فرض ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
اگر ایسی ہی صورت حال ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ سوا تولہ سونے کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، تو اس صورت میں تو اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہوگی.
لیکن عام طور پہ اضافی چیزیں وہ تو لے نہیں سکے گا جب وہ نصاب تک پہنچ جائے. یہ مولا علی کا ایک فرمان بڑا پیارا ہے تاریخ الخلفاء کے حوالے سے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم یعنی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلے سے ناواقف ہوں، تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند ہے. اب دیکھو حضرت علی جو باب العلم ہے، اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی ان کے دروازے. اتنی بڑی علمی ہستی بھی اتنی عاجزی فرماتی ہے. تو اب اس میں کوئی یہ نہیں کہ حضرت علی کو بھی معلوم نہیں ہوتی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ثابت ہے. مطلب وہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر یہ کہ آپ نے جواب نہیں دیا, جب تک اللہ پاک نے جواب نہیں دیا. پھر یہ کہ روح کے بارے میں پوچھا, روح کیا ہے, تو پھر اللہ پاک نے جواب دیا, ارشاد فرمایا, سکھایا اپنے بندے کو. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو قرآن کی آیتیں ہیں.
یسألونک عن الروح, آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, آپ ارشاد فرما دیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یعنی روح کی حقیقت کو جاننا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. روح کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے, اور جس کو وہ علم دے دے. تو ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے, یعنی اسی کو اس کی حقیقت یہ معلوم ہے. اسی طرح یسألونک عن الاہلہ, آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ لوگوں کو ان سے فرمائیے کہ یہ جو چاند ہے, یعنی یہ لوگ تو سوال یہ کر رہے تھے کہ چاند یہ گھٹتا بڑھتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. تو چونکہ سوال ایسا تھا کہ جس کا جواب یہ نہیں, جو سوال اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ شرعی جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ چاند شرعی اعتبار سے کس کام کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے سوال کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا, یسألونک عن الاہلہ, آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ فرمائیے کہ یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے یہ وقت جاننے کا ایک آلہ ہے, ذریعہ ہے.
سبحان اللہ,
میں بہت پریشان رہتا ہوں, حالانکہ اتنا محنت کرتا ہوں, ماشاء اللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ صلوات و سلام یا رسول اللہ, اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد, میں بہت پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ میرا کام نہیں ہو پا رہا ہے, بہت مشکل میں, قرض میں پڑے میں, کہ اللہ میری پریشانی دور ہو جائے, میری مالی حالات صحیح ہو جائے.
اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, مشکلات کو حل کرے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیں گے نا, انشاءاللہ اپنی پریشانیاں کم لگیں گی. کربلا والوں کو یاد کر لیں, کتنی پریشانیاں اور کتنی دشواریاں ان کے ساتھ پیش آئیں, کیسا وہ امتحان ہوا, لیکن سب نے صبر کیا, کسی نے بھی گلا شکوا نہیں کیا. پھر یہ ذہن بنانا کہ میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں اور پھر بھی کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے, کسی کا شعر ہے, کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے. اب اگر اپنے وجود پر غور کرے تو بعض اوقات خطائیں اگر سمجھے تو وجود میں ہوتی ہیں, داڑھی نہیں رکھی ہوتی یا ایک مٹھی سے چھوٹی رکھی ہوتی ہے. پھر یہ کہ لباس بعض اوقات, بلکہ اکثر, خیر وہ ہر لباس گناہ بھرا نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات گناہ بھرے بھی ہوتے ہیں, فساق کی وضع کے ہوتے ہیں, فاسقوں سے, جو فاسقوں جیسے ہوتے ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ زبان کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, پھر بعض اوقات تو نماز بھی نہیں پڑھتے, نماز بھی چھوٹ جاتی ہے, فجر میں سوئے رہتے ہیں, رمضان کے روزوں میں کمزور ہوتے ہیں, زکوٰۃ میں کمزور ہوتے ہیں, ماں باپ کی فرما برداری میں کمزور ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کا دل دکھا ہے, زبان رف ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے. اچھا, پھر جو پڑھ رہے ہیں بعض اوقات وہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا, قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں سیکھا ہوتا, نماز پڑھتے ہیں تو نماز درست پڑھ نہیں پا رہے ہوتے, ایسی غلطیاں ہوتی جس سے نماز نہیں ہوتی, تو یہ بھی ہوتا ہے. دوبارہ لے کے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اتنا یہ کرتا ہوں اتنا میرے ساتھ اتنی مصیبتیں کیوں ہیں, ایسا نہیں. اللہ پاک کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اسے دعا مانگتے جائے, جب مطلب اللہ چاہے پریشانی دور ہو, لیکن بندہ بندہ ہے, پابند ہے, وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. کہ بعض اوقات جو مانگ رہا ہے یہ مال زیادہ, مالی مسائل کے مجھے زیادہ پیسہ ملے, لیکن یہ کہ اس کے غریب رہنے میں اس کے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ اللہ پاک اس کو غریب رکھتا ہے, مالدار نہیں بناتا. بعض اوقات مالدار بننے میں اس کے ایمان کا ڈیفنس ہوتا ہے, حفاظت ہوتی ہے کہ اگر غریب ہو جائے گا تو کفریات پکے گا, اس کو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا رہے, یعنی یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ اس کو مال دیا, اور غریب کے حق میں یہ بہتر ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے یا عیاشیاں کرے گا, شرابیں پیے گا اور ظالموں کو مطلب پٹوائے گا, بہت کچھ کرے گا، تکبر میں پڑ جائے گا، مالدار ہوگا تو غریبوں کو دبائے گا، خون چوسے گا، اس کا غریب رہنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کی کیا ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر ہے، کیا ترکیب ہے، جو مطلب لنجا لنگڑا ہے وہ بھی دل بڑا رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک ٹانگ میں جو خرابی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے میں بچا ہوا ہوں، ورنہ میں اکڑتا پھرتا پھوپا کرتا، اب یہ ایب جب نظر آتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہوں۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی اسی طرح ذہن بنا کہ اگر آنکھیں میری ہوتی تو میں ڈاکو بن جاتا، تو چور بن جاتا، تو مارا ماری کرتا، تو آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں بد نگاہی کا گناہ بھی نہیں کر پاتا، گناہ بھرے چینل ورنہ دیکھتا، آنکھوں والے غالب اکثریت گناہ بھرے چینل دیکھ رہی ہوتی ہے، بد نگاہیاں ایک آدھا جو کر رہی ہوتی ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو ایک اتنے بڑے گناہ سے بچا ہوا ہے نا یہ۔ تو یہ کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے کہ کس بات میں اللہ پاک راضی ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دھارس نشان ہے، تسلی دینے والا فرمان علی شان ہے، جس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کرے، کیونکہ مجھ پر آنے والی مصیبتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب ہیں، ان کے پڑھنے میں کیا کمی تھی، تو ہیں اللہ کے حبیب سب سے افضل مخلوق، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑے یہی ہیں، ساری مخلوق میں سب سے بڑے ہی ہیں۔ تو یہ بھی مطلب یعنی کہ اس طرح فرما رہے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ مکتبۃ المدینہ کے رسالے مینڈک سوار بچو پیج نمبر 6 پر لکھا ہے، مصیبت زدو ہمت مت ہارو، مصیبتیں انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار کروا دیں گی۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش برساتا ہے، پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب، تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو جو کچھ تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں بہت ڈرایا گیا جتنا کوئی نہیں ڈرایا جاتا، اور میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ایسا کوئی نہیں ستایا جاتا، اور مجھ پر 30 دن اور رات ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانا نہ تھا جو کلیجے والا کھا سکے، سوا اس قدر کے جسے بلال کی بغل میں چھپائے ہوئے تھی وہ غذا۔ اور فرمایا کہ اس حدیث، مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، اور بلال کے ساتھ اتنا کھانا تھا جسے وہ اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ تو اگر غربت کی وجہ سے تنگ ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا، غربت تھی، وہ اختیاری تھی، آپ ایک دن یعنی کہ آئندہ کے لیے اگلے دن کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک ہم کو صبر و قناعت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا آپ سے سوال ہے کہ میں جب سیری کر لیتا ہوں تو جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کلی کرتا ہوں، تو کلی سے عموماً کسی ٹائم نہ تھوڑا تھوڑا نہ خون آتا ہے، کیا اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے روزے؟
دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے آیا، اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں، اور اگر کم تھا اور مذہبی محسوس نہ ہوا تو نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مزے سے مراد
ٹیسٹ.
روزے کی حالت میں اس طرح سنا کہ جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ بعض اس میں تیاری کر کے سوتے ہیں کہ مجھے جماعت پانی ہے، بعض بالکل آزاد سوتے ہیں کہ اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
راتوں کو جاگتے ہیں نا خاص کر، روزہ رکھیں گے، فجر بھی جماعت سے پڑھائیں گے، پھر جو یہ گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں نا زور گھر میں پڑھتے ہیں. ایک آپ ملیں گے اسے اچھے خاصے نمازی امامے والے ملیں گے، داڑھی والے ملیں گے، گھر کی بات کر رہا ہوں میں، ایسے ملیں گے آپ کو کہ یہ مسجد میں زور پڑھنے نہیں جاتے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سونے کی شرم تو جائز نہیں ہے، جماعت ترک کرنا یہ اہتمام کے ساتھ. پہلے ذہن بنا ہوتا ہے، ایک تو نہیں کہ اتفاق سے آنکھ نہ کھلے آدمی کی، پہلے ذہن بنا ہوتا ہے کہ آپ اٹھیں گے شام کو عصر جماعت سے پڑھیں گے، مغرب جماعت سے پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، کباب سموسے کھائیں گے، مالے مفت دلے بے رحم دے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹیں گے اس میں، یہ سب کریں گے، خالی زہر چھوڑ دیں گے. اچھا بعد ہوں گے رات تھکن زیادہ ہوگی، جاگ جاگ کے گپے مار کے سحری کریں گے، پھر گھر میں نماز پڑھ کے سو جائیں گے. اسی طرح جو راتوں کو محفلیں جماتے ہیں یا ناچخوانیاں کرتے ہیں یا ناطے پڑھتے ہی بھی دیکھ لیں، یہ رات کو تھک جاتے ہیں ناطے پڑھ کے گلا بیٹھ جاتا ہے، پھر تھک گئے فجر اگر نماز ہی ہے تو گھر میں فجر پڑھیں گے بے جماعت اور سو جائیں گے. میں ہر دیکھو جب بھی کہتا ہر فرد کی بات نہیں کرتا ہوں، ناچخوان ہو، قاری قرآن ہو یا کوئی بھی ہو، مبلغ ہو، مقرر ہو، راتوں کو عبادت کرتا ہو ساری رات، نفل عبادت جو بھی ہو، جماعت واجب ہے. ایسی کوئی ترکیب نہیں کرنی جس سے جان بوجھ کر ہماری جماعت جاتی، جان بوجھ کر جماعت جس پر واجب ہے جماعت اور کوئی اور عذر نہیں ہے شرعی، جماعت کو چھوڑنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. رات کی نفلی عبادت میں رات ٹھیک ہے مدنی مذاکرہ سنتا رہا، عبادت میں نعت شریف سنتا رہا، نعت خوانی میں بیٹھا رہا، عبادت ہے. اس وجہ سے اگر نعوذ باللہ جماعت جاتی ہے فجر معاذ اللہ قضا ہو جاتی، یہ بھی ہوتا ہوگا، توبہ استغفر اللہ. یہ ہفتہ وار اجتماع میں لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے نماز چلی جاتی ہے، یہ سب کام اچھے ہیں لیکن نماز ان سب سے زیادہ اہم ہے، جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے حاضر ہوتا. بہرحال یہ کہ جماعت بہت اہم ہے، فوائد بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، ثواب بھی بہت ہے جماعت ترک نہیں کرتی. جتنے روزہ دار یہ راتوں کو جاگنے والے سن رہے ہیں نا، یہ فائنل کر لیں، اتنی جماعتیں چھوڑی ہیں تو توبہ کر لیں، اب جماعت نہیں جانی چاہیے، زہر کی بھی نہیں، فجر کی نہیں، کوئی کسی نماز کی بھی، رمضان میں بھی نہیں، اس کے علاوہ بھی نہیں، عید کو بھی نماز معاف نہیں ہے نہ جماعت معاف ہے، عید کو بھی نماز با جماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سفر میں بھی خیال رکھنا ہے، اور اس سے موقع پر سفر بھی آدمی نہیں کرے کہ بس میں بیٹھوں گا اور کوئی نماز کی نماز کا ٹائم آئے گا اور میری جماعت نکل جائے گی یا نماز قضا ہو جائے گی، ایسا ہے تو اس میں بھی قضا تو خیر ہونی ہی نہیں چاہیے، جماعت بھی لے لینی چاہیے. تو یہ کہ احتیاط کریں، ایسا سفر بھی حتی الامکان وہی کریں کہ پہلے جماعت سے نماز پڑھ لیں، یا ایسی جگہ اسٹاپ آ جائے آپ کا کہ جماعت سے نماز آپ کو مل جائے. لیکن یہ کہ جو اب اس طرح بس میں ہے اور جماعت کا ٹائم ہو گیا، میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اب وہ بس سے رک کر جماعت لے واجب ہے، اور چاہے بس بچھڑ جائے اور یہ بالکل لٹک جائے اکیلا، میں یہ کہہ نہیں رہا، لیکن جماعت کا احساس ہوگا تو ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو اتر جاتے ہیں اور جماعت لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، ایسے آپ کو ملیں گے اس طرح کے بھی. ہم لوگ خود جماعت या नमाज में तो फ्लाइट भी जो हम सफर होते हैं ना, फ्लाइट वही पसंद करता हूँ, चाहे पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, बाजू का महंगा होता है, कोई हवाई जहाज कोई थोड़ा सस्ता होता है, शहर नमाज ज्यादा महंगी है, महंगी क्या अनमोल है। अब हवाई जहाज में बैठ कर नमाज पढ़ना बड़ा यार मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है, वजू करना हो तो एक तो डिबिया होती है वजू करने की, तो अब कैसे वजू हो इसमें, बहुत सॉरी, एक पाँव खड़ा कर एक पाँव पे खड़े होकर मैं डिबिया पर वजू पाँव धो नहीं सकता बेसिन पर, तो खैर बहुत दुश्वारी होती है, तो इसलिए वो मेरी कोशिश यही होती है कि नमाज बीच में हवाई जहाज में भी नहीं आनी चाहिए, मिल जाते हैं ऐसे फ्लाइट, कोशिश करें मन जद्दा वजादा, जिसने जिद्दोजहद की कोशिश की उसने पा लिया, ये मुहावरा आयत नहीं है जी, आप अभी आया कि नहीं,
डिबिया कहाँ होती है, हो सकता है कोई पूछे या सोचे प्लेन में कोई डिबिया भी होती है जहाँ वजू किया जाता है,
मैं डिबिया बोल
रहा
हूँ, एक तो इस्तिंजा खाना
जी जी बहुत छोटा सा
जैसा हवाई जहाज, लेकिन ये बाद हवाई जहाज में इतना तंग होगा कि बेचारे जो भारी भरकम शख्सियत के मालिक होते हैं पता नहीं बैठते कैसे होंगे, फंस जाते होंगे बेचारे यार, तो वो फिर अपने तौर पर फ्लाइट लेते होंगे, फिर जो पहली क्लास का होता है ना उसमें सहूलत थोड़ी ज्यादा होती होगी, फर्स्ट क्लास पैसे ज्यादा होते हैं,
तो वैसे जो आम क्लास होती है ना जहाज में जो बड़े जहाज होते हैं उनमें जो है वो क्या कहते हैं जो माजूर होते हैं उनके लिए वॉशरूम होते हैं,
अल्लाह अल्लाह फानी कहते हैं नमाज का जज्बा होगा रास्ता मिलता रहेगा।
सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र मिडास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त तीन दुआ पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी।
सुभानक अल्लाहुम्मा
वबिहम्दिका
ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तग़फिरुका
वअतूबु इलैक
सुभानक अल्लाहुम्मा
वबिहम्दिका
ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तग़फिरुका
वअतूबु इलैक
सुभानक अल्लाहुम्मा
वबिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तग़फिरुका
वअतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआए रमजान, रमजानुल मुबारक जब तशरीफ लाता तो अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते,
अल्लाहुम्मा
सल्लिमनी
मिन रमदाना
वसल्लिम
रमदाना
ली
वसल्लिमहु
मिन्नी सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। रोजेदारों के लिए मखसूस जन्नती दरवाजे का नाम बताइए। रयान। रमजान मुबारक में हर रोज इफ्तार के वक्त कितने गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है? 60,000। सबसे ज्यादा मालदार सहाबी का नाम बताइए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम। फर्रुख अहमद कराची, गुलाम रसूल अत्तारी मुल्तान, बिनते समी अत्तारिया हैदराबाद, मोहम्मद आमिर अत्तारी झंग, बिनते मोहम्मद यार देपालपुर, बिनते गुलबहार अत्तारिया इस्लामाबाद, हमशीरा हाफिज अतहर सईद बुरेवाला। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से बजरिया कुरान अंदाजे निकलने वाला नाम गुलाम रसूल अत्तारी मुल्तान शरीफ, जिनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा जो कि मकतबतुल मदीना की किसी भी बिरास से کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، جس میں اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر
کل آٹھ بجے تک ہے نا، کل عشاء کی اذان تک، اس کا جواب ٹیکسٹ میں.
کل اذان عشاء تک جو نا، یہ جو بھی میں تین سوالات بتاؤں گا کروں گا، تو یہ اذان عشاء تک اس کے جوابات دینے. حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر کس وجہ سے عذاب آیا تھا؟ سوال نمبر دو، رمضان المبارک میں فرض کا ثواب کتنے گناہ کر دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر تین، کس رنگ کا جوتا پہننے سے غم کم ہوتے ہیں؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.